الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإدرته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. سيرة سرور الكائنات في سلسلة مجموعی اعتبار سے 48 تقریر ہے اور اس سال کی تیسری. بار بار یہ عرض کیا گیا کہ کیونکہ 14 معصومین کی سیرت میں ایک ایسی جامعیت ہے کہ انسان کو اپنی دنیاوی زندگی کے بھی کتنے مسائل پیش آتے ہیں، اگر ہم غور سے دیکھیں تو معصومین کی سیرت میں اس جیسا کوئی نہ کوئی واقعہ گزر چکا ہوتا ہے. اور ہمارے لیے پھر یہ فیصلہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ اس موقع پر وہ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ انسان کو آخرت کا ثواب بھی ملے اور دنیاوی فائدہ بھی. اس لیے کہ 14 معصومین کی سیرت میں جتنے بھی واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ سیرت معصوم پر عمل کرنے والا آخرت میں تو یقیناً کامیاب اور کامران ہے، مگر دنیا میں بھی آخر میں اسی شخص کو فائدہ ملے گا. اب چاہے یہ مسئلہ ایک انسان کے گھر کا مسئلہ ہو کہ گھریلو اختلافات کو کس طرح حل کیا جاتا ہے، یا یہ مسئلہ معاش کا مسئلہ ہو کہ کس انداز سے کاروبار ہو، ملازمت اختیار کر کے انسان دنیاوی فائدے حاصل کر سکتا ہے، یا یہ مسئلہ کسی ظالم سے مقابلے کا ہو. وقت کیونکہ بہت محدود ہوتا ہے، موضوع بہت طویل ہے، اس لیے سیرت کے واقعات بیان کرتے ہوئے ہر واقعے کا نتیجہ پیش کرنا مشکل ہوتا ہے. حتی الامکان میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ گفتگو ہو جائے، لیکن ایک مرتبہ سیرت کے اہم اہم واقعات سے ہم گزر جائیں تو انشاءاللہ بعد میں پھر 8 یا 10 تقاریر اس انداز کی ہوں گی کہ اس ساری گفتگو کا ہماری عملی زندگی میں کیا خلاصہ نکلا. اور وہ مسئلہ اپنی جگہ کہ ذکر رسول و آل رسول سننا خود ایک انتہائی فضیلت و ثواب کا حامل عمل ہے. یہ سلسلہ جو فی الحال سیرت سرور کائنات کے بارے میں ہے، انشاءاللہ پیغمبر اسلام کی سیرت کا بیان ختم ہونے کے بعد پھر باقی کسی انداز سے 13 معصوموں کی سیرت بھی بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. آج ہماری گفتگو پیغمبر اسلام کی مکے کی زندگی کے آخری واقعات کے بارے میں ہے. انشاءاللہ آئندہ تقریر سے اب سفر ہجرت اور پھر مدینے کے قیام کے حالات بیان ہونا شروع ہو جائیں گے. پیغمبر اسلام اعلان رسالت فرما چکے ہیں اور تقریباً اعلان رسالت کو 11 سال کا عرصہ گزر رہا ہے. اس تمام عرصے میں پیغمبر اسلام نے بے انتہا زحمتوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کیا. پیغمبر اسلام پر ایمان لانے والوں کو بھی انتہا سے زیادہ مظالم کا نشانہ بنایا گیا. مکے کی زندگی میں مسلمانوں کو کیونکہ مقابلہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، بلکہ مکی زندگی کا خلاصہ تو یہ تھا کہ مظالم کو برداشت کرو اور اپنی طاقت کو مضبوط سے مضبوط بناؤ. بنیاد ڈالی جا رہی تھی مسلمانوں کی حکومت کی، مسلمانوں کے معاشرے کی، اور جب کوئی انسان کسی بھی کام کے ابتدائی مرحلے میں لگا ہوتا ہے تو زحمتیں اور پریشانیاں زیادہ برداشت کرنا پڑتی ہیں، اور اس وقت دشمن جو تانا دیتے ہیں، جو اعتراض کرتے ہیں، جو حملے کرتے ہیں، عقل مندی کا تقاضا یہی ہے، یا میں کہوں یا یہ کہہ دوں کہ سیرت رسول کا سبق یہی ہے کہ ابتدائی مرحلے میں کبھی نہ دشمنوں کے تانوں کا جواب دینے کی ضرورت ہے نہ ان کا مقابلہ کرنے کی. دشمن کا کام ہی یہ ہے کہ ہمیں ہمارے اصلی مقصد سے روکے. اگر ہم پلٹ کر اس کو جواب دینے لگے تب بھی دشمن کامیاب ہو گیا کہ ہم اپنے اصلی کام سے غافل ہو جائیں گے. 11 سال کا زمانہ وہ ہے کہ تانے برداشت کرو, زحمتوں کا سامنا کرو, جتنے بھی تم پر حملے ہیں اور تمہیں نقصان پہنچایا جائے کسی کا جواب نہ دو. پھر اس کے بعد تمہارے سامنے وہ مرحلہ آئے گا کہ تم اتنے طاقتور بن جاؤ گے کہ دشمن بھی تمہارے سامنے سر جھکا دے. اور پیغمبر اسلام کو مکے ہی کی زندگی میں پروردگار عالم نے تبلیغ کے 3 مختلف حکم دیے. پہلا حکم تھا کہ اس تبلیغ کو چھپا کے کیا جائے. اس کے بعد وانذر عشیرتک الاقربین کا حکم آیا, اپنے خاندان والوں کو یہ حکم پہنچا دو. اس کے بعد وتنذر ام القرى وحولها کا حکم آیا کہ مکے والوں کو یہ حکم دو. اور پھر ومن حولها, یہ 10 سال جب نبوت کے گزر گئے تو اب یہ حکم آیا کہ اے رسول اس دعوت اسلام کو لے کے مکے کے باہر جو مکے کے گرد گرد کے علاقے ہیں وہاں تک جاؤ. اللہ کا رسول طائف کا سفر اختیار کرتا. اس حکم قرآنی کے آنے کے بعد اب پیغمبر اسلام کا وظیفہ یہ ہے, ذمہ داری یہ ہے کہ ام القرى یعنی مکے کے آس پاس جسے قرآن نے کہا ومن حولها, جو ماحول ہے جو چاروں طرف کا علاقہ, وہاں تک جانا ہے. اور اس کی ایک بڑی مصلحت یہ بھی تھی کہ مکے کے کافروں کے بارے میں اب یہ یقین ہو چکا ہے کہ ان میں جن نیک روحوں کو اسلام قبول کرنا ہے وہ اسلام قبول کر چکے, اور اب وہی لوگ رہ گئے کہ جو قطعاً اسلام کے قریب نہیں آئیں گے. اب ایک مرکز چاہیے مکے کے باہر. پیغمبر نے پہلے طائف کا سفر اختیار کیا کیونکہ طائف مکے سے الگ بھی ہے اور مکے کے قریب بھی ہے, اور طائف کا علاقہ ایسا ہے کہ اگر اسلام کے حلقے میں آ جاتا ہے, اسلام کے دائرے میں آ جاتا تو وہ مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا سکتا. لیکن آپ نے دیکھا کہ سفر طائف میں پیغمبر اسلام کو کتنے مصائب کا سامنا کرنا پڑا, یہاں تک کہ بعض روایات میں, البتہ تاریخ کی روایتیں اتنی مستند نہیں ہوتی جتنی مستند عقائد اور فقہ کی روایتیں ہوا کرتی ہیں, بعض روایات میں یہ ہے کہ جب شہر مدینہ منورہ میں جنگ احد اختتام کو پہنچی اور وہ منظر تھا جو اسلام کی تاریخ میں نہ اس سے پہلے کبھی نظر آیا اور پیغمبر کی زندگی میں نہ اس کے بعد کبھی نظر آیا, البتہ بعد رسالت مات تو اس سے بھی زیادہ دردناک مناظر آئے کہ جنگ احد کے نتیجے میں مسلمانوں کی اتنی کثیر تعداد شہید ہوئی تھی کہ مدینے کے گھر گھر ماتم ہو رہا تھا. خود پیغمبر اسلام کو اپنے چچا جناب حمزہ کی شہادت اور شہادت کے بعد ماتم نہ کرنے والوں کی وجہ سے جو افسوس ہوا وہ آپ اکثر سنا کرتے ہیں. تو کسی نے آگے بڑھ کر سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ جنگیں بہت 70 مسلمان شہید ہوئے اور بڑے بڑے مسلمان, جناب حمزہ شہید ہوئے, پیغمبر اسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے, خود جناب سیدہ کے شہر مدینہ سے نکل کر میدان احد میں جا کے پیغمبر اسلام کی مرہم پٹی اور تیمارداری کرنا پڑی, کیا اتنی بڑی مصیبت آج پڑی اس سے پہلے کبھی آپ اتنی بڑی مصیبت کا آپ نے سامنا کیا؟ تو پیغمبر اسلام نے کہا ہاں, طائف کا سفر جو میں نے اختیار کیا تھا, وہاں جو زحمتیں اور پریشانیاں اٹھائی تھیں وہ جنگ احد کی مانند ہے, بلکہ ایک روایت میں یہ ہے جو پیغمبر نے کہا کہ جنگ احد کے مصائب سے زیادہ. آپ سن چکے ہیں گزشتہ منگل کی تقریر میں کہ سفر طائف میں اللہ کے رسول کتنی زحمتوں کا سامنا کرنا پڑا. سفر طائف اختتام کو پہنچا, البتہ جب یہ سفر طائف اختتام کو پہنچ رہا تو اس وقت ہمارے سامنے سیرت رسول کا ایک اہم ترین پہلو آ رہا ہے. پیغمبر اسلام طائف سے اس حالت میں باہر آ رہے ہیں کہ تمام جسم پیغمبر کا زخمی, 10 دن اس شہر طائف میں رہے, تمام جسم پیغمبر کا زخمی. فقط ایک عیسائی غلام کی وجہ سے پیغمبر اسلام کو تھوڑے سے انگور نوش کرنے کا موقع ملا. اس وقت پیغمبر طائف سے مکے کی جانب چلے طائف کا علاقہ پہاڑیوں میں گھرا ہوا علاقہ، تو عین اس موقع پر جبرائیل امین آتے اور اس حالت میں کہ ان کے ساتھ کوئی اور فرشتہ، اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے لیے ایک پیغام ہے میرے پاس بارگاہ الہی سے، پروردگار عالم آپ کے ان تمام مسائل کو دیکھا اور مجھے حکم دیا کہ میں ملک الجبال کو لے کے آپ کی خدمت میں آؤں، اور اب ملک الجبال آپ سے کچھ کہنا چاہتا کیونکہ خدا نے اسے آپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر اس حکم کے ساتھ بھیجا کہ جو اس وقت آپ کہیں گے یہ اس کی پیروی کرے گا۔ ملک الجبال، جبال عربی میں پہاڑوں کو کہتے ہیں، یعنی وہ فرشتہ جسے خدا نے پہاڑوں پر مقرر کیا دنیا کی مختلف مخلوقات کے اوپر، بارگاہ الہی کی جانب سے کچھ فرشتے مقرر ہیں، پہاڑوں کا نظام سنبھالنے والا فرشتہ ملک الجبال آتا، جیسے جبرائیل نے اس کا تعارف کرایا آگے بڑھا اور کہا اللہ کے رسول ابھی آپ حکم دیجئے، یہ دو پہاڑیاں جن کے درمیان طائف کا شہر ہے، میں ان دو پہاڑیوں کو ایک دوسرے سے ملاتا ہوں اور اس طرح سے ان کو رگڑتا ہوں کہ طائف کا پورا شہر ان پہاڑیوں کے درمیان دب کے ہلاک ہو جائے گا، ایک انسان بھی بچ کے نہیں جا سکتا۔ پیغمبر اسلام نے جس وقت ملک الجبال کا یہ جملہ سنا تو کہا کہ نہیں، انہیں چھوڑ دو، اس لیے کہ انہوں نے میری مخالفت کی، لیکن مجھے امید ہے کہ ان کی نسل کے اندر ضرور کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو کلمہ اسلام پڑھیں گے اور اس دین کو قبول کریں گے۔ اس حالت میں بھی، اس کیفیت میں بھی کہ اگر کوئی عام دنیاوی انسان کسی علاقے میں اپنے فائدے کی نہیں ان کے فائدے کی بات بتانے جائے اور وہ لوگ بات کو سننے سے انکار کر دیں، فقط انکار ہی نہ کرے بلکہ مذاق اڑائے، اور صرف مذاق ہی نہ اڑائے بلکہ آگے بڑھ کے حملے کرے، تو انسان اس وقت تو اتنے غصے میں بھرا ہوتا کہ جائیں یہ لوگ جہنم، مگر اللہ کا رسول کیا کہہ رہا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ جو پیغام میں لے کے گیا ظاہری اعتبار سے مایوس آیا، مگر ضرور یہاں ان لوگوں میں نہ صحیح تو ان کی اولاد میں کچھ لوگ دین حق کو قبول کریں گے۔ کتنا اہم درس ہے ان لوگوں کے لیے جو دین کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، یا جو دین کا کوئی کام کر رہے ہیں، ویسے تو ہر مومن کو دین کا کام کرنا ہی چاہیے کہ مایوس تبھی نہ ہونے پاؤ، تبھی بڑی سے بڑی مصیبت کا سامنا کرنے کے بعد بھی تمہارا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ ملک الجبال واپس جاتا، جبرائیل امی واپس چلے اور پیغمبر اسلام اب طائف سے مکے کی جانب جا رہے ہیں۔ مکے کا ایک قانون، اور وہ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی شہر مکہ چھوڑ دے باہر چلا جاتا ہے تو واپسی کے بعد اگر کوئی شخص اس کی حفاظت کی ذمہ داری لینے کو تیار تو وہ مکے میں آ سکتا، لیکن اگر کوئی اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہ لے تو اب اس کی جان، اس کا مال تمام مکے والوں کے لیے حلال اور مباح ہو جاتا۔ اب عام طور پہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی مکے سے جاتا تو واپس آ کر اس کا اپنا قبیلہ، وہ قبیلہ تو وہی، وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ ہمارا آدمی، مگر پیغمبر اسلام کا معاملہ ذرا مختلف ہو چکا۔ جناب ابو طالب کے انتقال کے بعد خاندان بنی ہاشم کی صداری ابو لہب کے ہاتھ میں آ چکی، اور ابو لہب وہ تو علی الاعلان یہ کہہ چکا ہے کہ میرا اپنے بھتیجے سے کوئی تعلق نہیں۔ اب پیغمبر اسلام اگر براہ راست مکے کے اندر آ جائیں تو ظاہری اعتبار مکے والوں کو بنی ہاشم یا جو ان کا ایک قانون ہے اس کی وجہ سے پیغمبر اسلام پہ حملہ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اللہ کے رسول اس سے پہلے کئی مرتبہ مکے سے باہر گئے تھے، مگر جب واپس آئے تو ابو طالب موجود تھے۔ یہ پہلا سفر ہے جو واپس آئیں گے اور ابو طالب نہیں ہوں گے، اس لیے آج پیغمبر اسلام نے براہ راست مکے میں قدم نہیں رکھا۔ یہاں بھی ایک درس ہے ہمارے لیے، پیغمبر اسلام سے زیادہ بہادر کون ہے، پیغمبر اسلام سے زیادہ بے خوف کون، اور پیغمبر اسلام سے زیادہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والا کون ہے؟ پیغمبر اسلام بھی اس بہادری کا مظاہرہ کر سکتے تھے کہ مجھے کسی سے ڈر و خوف نہیں، میں براہ راست مکے میں جاتا ہوں، مارا گیا تو شہید کہلاؤں گا، لیکن نہیں، پیغمبر بتا رہے ہیں کہ اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ مومن کی نشانی، دنیاوی زندگی کے اندر اسے وہ سہارے یا وہ طریقے اختیار کرنا پڑتے کہ جس سے اپنے کام کو آگے بڑھایا جائے اور اپنی جان کی حفاظت کی فکر کی جائے۔ یعنی جس طرح اسلام میں شہادت ایک عظیم مرتبہ، اسی طرح اسلام میں خودکشی ایک گناہ بھی ہے اور ایک حماقت بھی۔ پیغمبر اسلام ابھی درد دے رہے کہ مجھے مکے میں آنا، لیکن مکے کا قانون چونکہ معلوم، اس لیے میں براہ راست مکے میں نہیں جاؤں گا، پہلے کوشش کروں گا کہ اس طرح مکے میں جاؤں کہ اس قانون کی بھی پابندی ہو جائے۔ اب اللہ کا رسول، طائف سے مکے کے قریب ایک مقام ہے نخلہ، جو مکے سے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں آ کے ٹھہر گئے پیغمبر اسلام۔ پیغمبر اسلام کے ساتھ اس سفر میں کوئی گیا تھا یا نہیں، اس میں تاریخ دانوں میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ پیغمبر اکیلے گئے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ پیغمبر جناب زید ابن حارثہ کو لے کے گئے تھے۔ البتہ یہ تمام تاریخوں میں ہے کہ پیغمبر اسلام مولا کائنات کو مکے میں چھوڑ کے گئے تھے، تاکہ خاندان بنی ہاشم کی جو خواتین ہیں، جو مقدرات ہیں، جناب فاطمہ ہیں اور پیغمبر کا جو گھرانہ، ان خواتین کی حفاظت کا انتظام ہوتا رہے۔ لیکن زید ابن حارثہ کو اللہ کا رسول لے کے گیا، مکے سے 30 میل کے فاصلے پر پیغمبر اسلام ٹھہر گئے، اور اب کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سارے الفاظ پیغمبر اسلام کی شان کے خلاف ہیں، لیکن چونکہ ہماری اردو زبان کے دامن میں بہت کم گنجائش ہے، اس لیے یہ الفاظ استعمال کرنا پڑ رہے ہیں۔ اب کوشش کر رہے ہیں کہ مکے اپنا خاندان ابو لہب کی وجہ سے اعلان نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اعلان کرنے کا حق فقط سردار کو حاصل ہے۔ کسی اور قبیلے کا کوئی سردار ایسا مل جائے جو پیغمبر اسلام کے لیے یہ اعلان کرے۔ اس دوران پیغمبر اسلام کو کئی دن کسی نخلہ مقام سے گزر گئے، اور ایک مرتبہ یا نماز عشاء اور یا نماز شب، زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ نماز شب کا وقت تھا، اللہ کا رسول اسی گھاٹی کے اندر مصلی پر کھڑا ہوا نماز شب پڑھ رہا کہ جنوں کا ایک گروہ یہاں سے گزرا۔ یہ جن وہ تھے کہ جو یمن کے علاقے سے آ رہے تھے اور شام کے علاقے کی جانب جا رہے تھے۔ جس وقت وہ اس مقام سے گزرے تو ان کے کان میں ایک عجیب آواز آئی، ایسی پرکشش آواز کہ ان کے قدم رک گئے یا اڑتے اڑتے وہ ٹھہر گئے، اور پیغمبر اسلام کے قریب کھڑے ہوئے، پیغمبر اسلام کے کلام کو سنا۔ وہ اللہ کا کلام جو پیغمبر کی زبان پہ جاری تھا، اور اتنے متاثر ہوئے کہ نہ صرف یہ کہ اسی وقت پیغمبر کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا، بلکہ یہ وعدہ کر کے گئے کہ اب ہم اپنی قوم میں جائیں گے اور اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ سورہ مبارکہ احقاف کی آیت 29 سے آیت 33 میں پروردگار عالم نے جنوں کے پہلے گروہ کا تذکرہ کیا۔ یہ گروہ 7 یا 9 آدمیوں پر مشتمل تھا، اور جب یہ لوگ اپنی قوم میں گئے، وہاں جا کے انہوں نے تبلیغ کی، تو ایک مرتبہ ایک بڑی تعداد آئی پھر پیغمبر اسلام کے ہاتھ میں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ اب جو دوبارہ جن آئے، جس کا تذکرہ سورہ جن کے اندر، یہ مکے، اس زمانے میں مکے سے باہر کا علاقہ تھا، آج تو خیر بالکل مکے کے درمیان مسجد جن، جو جنت المولا کے قبرستان کے بالکل سامنے، اس مقام پر پیغمبر اسلام تشریف فرما تھے۔ جب جنوں کا دوسرا گروہ آیا، جو پہلے گروہ کی وجہ سے تیار ہوا اسلام قبول کرنے پر، خیر وہ ایک بات کا واقعہ ہے اور بات کے مرحلے میں شاید آ جائے۔ پیغمبر اسلام طائف سے واپس نخلہ مقام پہ ٹھہرے، نماز شب میں تلاوت فرما رہے ہیں قرآن کی۔ 7 یا 9 جنوں پر مشتمل پہلی جماعت یہ کلام سنتی۔ پیغمبر اسلام نے بعد میں ایک مرتبہ مسلمانوں سے یہ کہا بھی تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم ان جنوں کی پیروی کیوں نہیں کرتے جن جنوں نے مجھ سے کلام خدا سنا تھا اور اس کا بہترین جواب دیا تھا؟ کیونکہ جس وقت پیغمبر اسلام نماز شب میں مصروف تھے، تو سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے، اور اس وقت جن یہاں سے گزرے ان کے قدم ٹھہر گئے تھے۔ جب کبھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی آیت پیغمبر کی زبان مبارک میں جاری ہوتی، جس کا ترجمہ یہ کہ اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو جن بھی اختیار کہتے وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِ رَبِّنَا نُكَذِّب، کہ ہم اپنے پروردگار کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ شہر مدینہ میں اللہ کا رسول ایک مرتبہ مسلمانوں سے یہ کہتا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم جنوں کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ کہ جن جب سورہ رحمان کی اس آیت پر پہنچتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو آگے نہیں بڑھتے تھے، پہلے اعلان کرتے تھے وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِ رَبِّنَا نُكَذِّب۔ اے مسلمانوں، تمہارا بھی یہ فریضہ کہ سورہ رحمان کی ان آیتوں کے وقت چاہے پڑھ رہے ہو چاہے سن رہے ہو، ضرور یہ اعلان کرو کہ وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِ رَبِّنَا نُكَذِّب، ہم اپنے خدا کی کسی نعمت کو نہیں نہ تصدیق کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں۔ تو ایک سنت اسلام میں قرار پائی۔ یہ جملہ مستحبات میں سے ہے، واجبات میں سے تو نہیں کہ سورہ رحمان کی تلاوت کے وقت انسان اس کو دوہرائے۔ یہ سفر طائف سے واپسی کے وقت پیغمبر اسلام سورہ رحمان کی تلاوت کر کے جنوں سے حاصل کر کے ہم تک پہنچایا. پیغمبر اسلام اس مقام پر ٹھہرے ہوئے سب سے پہلے مکے کے سردار جس کا نام تھا اخنس ابن شریف, یہ پیغمبر اسلام کی والدہ جناب آمنہ بنت وہب کا رشتہ دار ہے, مدینہ کا رہنے والا تھا, بعد میں ہجرت کر کے مکے میں آ گیا, مکے کے بڑے سرداروں میں سے ایک تھا. سب سے پہلے پیغام اس تک پہنچایا کہ میں مکے میں آنا چاہتا ہوں اور تمہاری اور میری رشتہ داری. اس نے ایک مرتبہ جواب دیا کہ میں مجبور, کیونکہ میں مکے کا اصلی باشندہ نہیں. مکے میں ایک مسئلہ یہ بھی کہ اگر مکے میں کوئی باہر سے آئے اور ہجرت کر کے رہنے لگے تو وہ بھی نہیں رہ سکتا, اسے پہلے مکے کے کسی اصلی اور قدیم باشندے سے مدد مانگنا پڑتی. وہ مکے کا اصلی باشندہ اعلان کر دے کہ میں اس کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں, اس کو عربی میں حلیف کہتے ہیں, حلیف کہ یہ میرا حلیف. تو اس نے کہا کہ میں تو خود مدینے سے آیا ہوں ہجرت کر کے, میں تو خود مکے میں مہاجر, میں تو کسی اور قبیلے کے سردار کی پناہ میں ہوں, تو میرا تو آپ کو پناہ دینا بالکل بیکار ہوگا. پیغمبر نے پھر ایک دوسرے سردار سہیل ابن عمر کو پیغام بھجوایا. یہ سہیل ابن عمر وہی جس نے صلح حدیبیہ کے معاہدے پر مکے کی نمائندگی کی اور اس وقت بڑا شدید اعتراض کیا تھا کہ جب مولا کائنات نے اس صلح حدیبیہ کے معاہدے پر رسول کے نام کے ساتھ رسول کا لقب بھی لکھا, تو یہی تھا جس نے کہا کہ اگر ہم رسول اللہ مان لیں تو جھگڑا ہی کس بات کا ہے. وہ سہیل ابن عمر مسلمانوں کے قدیم دشمنوں میں سے ایک, مگر پیغمبر اسلام اسے پیغام بھجوا رہے ہیں, اس نے صاف صاف منع کر دیا کہ ہم تمہاری جان کے دشمن ہیں اور تم ہم سے کہہ رہے ہو کہ ہم تمہارے لیے اعلان کریں. پھر پیغمبر ہے ایک تیسرے آدمی جس کا نام مطعم ابن عدی, یہ وہی آدمی ہے کہ جس کی رشتہ داری پیغمبر اسلام سے جناب عبد المطلب کے ذریعے ہے, اور جب شیب ابی طالب میں یہ خاندان محصور تھا تو اس نے اپنے بیٹوں کے ذریعے پیغمبر اسلام کے گھرانے کو اکثر غذا بھجوائی تھی. پیغمبر اسلام نے اپنے قاصد کو اس تک بھیجا, یہ تیار اور راضی ہو گیا. پیغمبر نکلا سے نکل کے رات کی تاریکی میں مکے میں داخل ہوئے اور اس کے مکان میں پہنچے, رات یہاں گزاری, نماز صبح کے وقت حرم میں داخل ہوئے. جیسے ہی پیغمبر حرم کی جانب چلے, مطعم ابن عدی نے ایک مرتبہ اپنے خاندان والوں سے جس میں اس کے بیٹے داماد اور بھائی یہ 10 نوجوان تھے, ان سے کہا کہ ننگی تلواریں لے کے چلو اور میں بھی تمہارے ساتھ ساتھ آ رہا ہوں. یہ بوڑھا تھا تو اونٹ پہ سوار ہوا, 10 نوجوان اس کے خاندان کے حرم کے قریب گئے, پیغمبر اسلام سے ذرا فاصلے پر پھیلے ہوئے. پیغمبر اسلام نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت اسود کے قریب کعبے کے غلاف کو پکڑے ہوئے کہ ابو جہل کی نگاہ پڑ گئی. ایک مرتبہ بے اختیار پکارا کہ مکے والوں آ جاؤ, تمہارا دشمن تمہارے قابو میں آ گیا. سب سے پہلے ابو جہل نے دیکھا اللہ کے رسول, آگے بڑھو اور اس کے اوپر حملہ کرو, ایسا موقع پھر تمہیں کبھی نہیں ملے گا. ایک مرتبہ مطعم ابن عدی, ویسے تو یہ سرداران قریش میں ہے پیغمبر اسلام کے مخالفوں میں ہے, وہ آگے بڑھا اور کہا کہ سن لو, یہ نوجوان اس وقت میری پناہ میں آیا ہوا اور میں نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی, اس پر حملے کا مقصد ہے مجھ پہ حملہ کرنا. ابو جہل گھبرا گئے, کہا کہ اے مطعم, کیا تم بھی ہمارا دین چھوڑ کر اس کے دین میں داخل ہو گئے؟ کہا کہ نہیں, میں اسی دین میں ہوں جو تمہارا دین, مگر جو عرب کی ایک شرافت ہے یا جو عرب کا قانون, اس نے مجھ سے پناہ کی درخواست کی تو میں نے اس کو پناہ دے دی. ابو جہل جو یہ سمجھتا کہ اس وقت کسی بڑے سردار کو ناراض کرنا ہمارے خلاف چلا جائے گا, کہا کوئی بات نہیں, اگر یہ تمہاری پناہ میں ہے تو سمجھ لو کہ ہماری پناہ میں ہے, ہم اس سے کچھ نہیں کہتے. پیغمبر اسلام شام تک حرم میں رہے, شام کو واپس آئے مطعم کے پاس اور کہا کہ بس آج میں اس لیے آیا کہ کل رات کو تو نے مجھے پناہ دی تھی, اب میں یہ پناہ واپس کرنے آیا, مجھے قطعاً اس کی ضرورت نہیں. گھبرا کے اس نے پوچھا کیا بات؟ کہا کہ بس ایک دن سے زیادہ کسی مشرک کی پناہ میں رہنا یہ رسول کی شان کے خلاف ہے, اب مجھے تیری پناہ نہیں چاہیے. اور یہ اعلان بھی پیغمبر نے حرم کی سرزمین پہ کر دیا تھا. اب پیغمبر کا اس طرح آنا, پناہ لینا اور پھر پناہ واپس کرنا, یہ بتا رہا کہ پیغمبر اسلام کو اس کی قطعاً ضرورت نہیں, لیکن مسلمانوں کے لیے درس ہے کہ کبھی کبھار یہ ہو سکتا کہ انسان کو کسی کافر ہو مشرک کی پناہ لینا پڑے یا اس سے مدد لینا پڑے یا اسے اپنے ساتھ ملانا پڑے. ہم اور آپ پیغمبر اسلام کی طرح کا نہ عقیدہ رکھ سکتے نہ ہمارے لیے وہ احکامات ہیں جو رسول کے لیے, رسول کے لیے تو ایک دن سے زیادہ صحیح نہیں. ہمیں یہ بتایا گیا کہ کبھی حالات کے تحت, مصلحتوں کے تحت, کسی کافر اور مشرک کی پناہ بھی اختیار کی جا سکتی. اور اگر موجودہ حالات سے میں اس کی مطابقت کروں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک بہت بڑا اعتراض جو کیا جاتا ہے انقلاب اسلامی ایران پر اس واقعے کی مدد سے وہ ختم ہوا جاتا. لیکن چونکہ وقت بہت محدود ہے اور آپ میں سے ہر ایک کے سامنے یہ اعتراضات ہیں اس لیے زیادہ تفصیل میں جانا مناسب نہیں. پیغمبر اسلام اب اگلے دن سے دوبارہ اسی انداز سے تبلیغ میں مصروف ہو گئے مگر ذرا تبدیلی کے ساتھ. اب پیغمبر کی زیادہ توجہ اطراف مکہ کے قبائل پر ہے. لیکن مطم ابن عدی کی پناہ واپس کر دینے کے نتیجے مظالم حد سے زیادہ بڑھ چکے اور یہ نوبت آن پہنچی کہ پیغمبر کے بعد صحابی قدم ان کے ڈگمگانے لگے. مثلا خباب ابن عرب جنہوں نے وہ زمانہ بھی برداشت کیا تھا کہ جب آگ جلائی جاتی اور اس پر ان کو لٹایا جاتا تھا ان کی ساری پشت چربی پگھل کے نکل آئی تھی, مرتے دم تک ان کی پشت کی کیفیت یہی رہی. وہاں تک کے مسائل برداشت کیے تھے لیکن اب تو مسائل اتنے بڑھ چکے کہ ایک دن پیغمبر کے پاس آ کے شکوا کرتے ہیں اللہ کے رسول آخر تب تک اس کی کوئی انتہا بھی ہے, اس کا کوئی اختتام بھی ہے؟ تو پیغمبر اسلام کو جلال آ گیا اور کہا کہ تم نے ابھی کچھ مسائل برداشت نہیں کیے, مظالم تو تم سے پہلے کی امتوں نے برداشت کیے جن کے سروں کو آرے سے چیرا گیا تھا, جن کے جسم کو آگ میں ڈال کے جلایا گیا تھا. خدا کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا اور ایک ایسا دن آئے گا کہ ہزار موت سے لے کر تبوک تک ایک اونٹ سوار اس سرزمین سے گزرے گا اور ہر جگہ خدا کا نام لیا جا رہا ہوگا. مگر اس دن کے لیے ابھی یہ قربانیاں دینا پڑیں گی. خطاب ابن عرب کیونکہ ان مسلمانوں میں ہیں کہ جو انتہائی مستحکم جو حد سے زیادہ مسائل برداشت کر رہے ہیں ان کا یہ شکوہ بتا رہا کہ کتنے زیادہ مظالم بڑھ چکے. اسی لیے پیغمبر اسلام کی کوشش یہ ہو گئی کہ آس پاس کے قبائل کو جتنا جلدی ہو سکے اپنے ساتھ ملایا جائے اور ایسے مسلمان جو زیادہ مظالم برداشت کر رہے ان کو مکے سے ان قبائل میں بھیجا جائے. لیکن وہاں بھی یہی مسئلہ کہ آس پاس کے قبائل قریش سے بہت زیادہ ڈرتے, ان کے بہت زیادہ اثر میں کچھ ڈرتے ہیں اور کچھ متاثر کہ بھائی قریش کے لوگ تو کبھی غلط بات نہیں کہہ سکتے. اسی لیے اسلام میں ایک اہم ترین بات یہ بتائی گئی کہ کبھی کسی کی شخصیت سے اتنی اندھی عقیدت و محبت نہ رکھو کہ اس کی غلط بات کو بھی اس لیے صحیح مان لو کہ بھائی وہ تو بہت قابل احترام ہے, وہ تو بہت بلند ہے, وہ تو اتنے اہم مقام پر ہے کہ کبھی کوئی غلط کام کرے گا ہی نہیں. جس طرح اطراف کے قبائل کا نظریہ تھا کہ قریش خانہ کعبہ کے مجاور و محافظ و ٹرسٹی ہیں, وہ تو کوئی غلط بات کہہ ہی نہیں سکتے. یہی سے ساری خرابیاں شروع ہوتی جب ایسی اندھی عقیدت دلوں میں پیدا ہو جاتی. پیغمبر اسلام بہرحال اپنے کام میں مصروف ہیں. اس دوران پیغمبر نے 100 سے زیادہ قبیلوں سے ملاقات کی. اب ان قبیلوں کا جواب کیا تھا بطور مثال کچھ باتیں میں بیان کیے دیتا ہوں. پیغمبر قبیلہ بنو بکر کے اندر جاتے, قبیلہ بنو بکر نے سنا کہ پیغمبر کیا پیغام لے کے آئے. اچھا پیغمبر اسلام نے یہ بھی بار بار بتایا کہ اسلام قبول کرنے سے دنیا بھی تمہیں ملے گی, فقط آخرت کی بات نہیں. قبیلہ بنو بکر سے کہا کہ یہ اللہ کا پیغام ہے جو میں لے کے آ رہا ہوں, اور اگر تم نے اسے قبول کر لیا تو ایک وہ دن آئے گا کہ جو فارس کا علاقہ جس سے بنو بکر والے سب سے زیادہ ڈرتے, بہت بڑی طاقت تھی اس زمانے میں ایران کی آتش پرست حکومت کی طاقت سپر پاور تھی, ایک دن آئے گا کہ وہاں پر تمہارے قدم پہنچیں گے, تم ان کی عورتوں سے شادی کر رہے ہو گے اور ان کے مرد تمہارے غلام بنیں گے. پیغمبر اسلام نے ان کو یہ دوسری باتوں کے علاوہ ایک دنیاوی خوشخبری بھی سنائی. بنی بکر کا قبیلہ ایک ایسے مقام پہ تھا کہ جو بالکل ایران کی طرف سے ملا ہوا تھا اور ان کی نگاہ میں تو ایران ایک بہت بڑی چیز تھی اس زمانے کے اعتبار سے. خیر پیغمبر اسلام نے پیغام پہنچایا اور انہوں نے پیغمبر کی بات کو یہ کہہ کے رکھ دیا کہ جب تمہاری قوم تمہاری بات نہیں مان رہی تو ہم کیسے تمہاری بات مانیں, ضرور اس میں کوئی خرابی. پیغمبر اسلام واپس آئے, ابو لہب اور ابو جہل نے آپس میں یہ ذمہ داری بانٹ لی کہ جب کبھی پیغمبر اسلام کسی قبیلے میں جائیں گے ان میں سے جس کو اطلاع ملے گی وہ پیغمبر کے ساتھ ساتھ جائے گا اور وہاں جا کر پیغمبر کے خلاف پروپیگنڈا. جیسے ہی پیغمبر واپس ہوئے فوراً ابو لہب پہنچا اور ایک مرتبہ کہا کہ یہ نوجوان تمہارے یہاں آیا تھا, جو کچھ کہہ کے گیا ہے اس کی کسی بات کو نہ ماننا, اس لیے کہ معاذ اللہ یہ بالکل مجنون و پاگل. انہوں نے کہا کہ ہم بھی یہی سمجھ رہے ہیں, وہ ایران کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہاں ہم پہنچ جائیں گے اور ان کی عورتوں سے ہماری شادی ہوگی اور ان کے مرد ہمارے غلام بنیں گے. جس طرح اگر کوئی آدمی آج کسی کمزور ترین ملک امریکہ کے بارے میں یہ خبر دے دے تو یہی کہا جائے گا کہ یہ تو پاگل پنے کی بات کر رہا. سوچنے کی بات ہے کہ ایران کی فتح سے 15 سال پہلے عرب کے علاقوں میں یہ اتنی ناممکن بات تھی کہ اس کا تذکرہ کرنے کا مقصد ہے انسان اپنے آپ کو پاگل کہلوائے اور پھر ہم دیکھیں کہ کتنے جلد مسلمانوں کو اتنی طاقت ملی. یہ قبیلے کی بات. اب ایک اور دوسرا قبیلہ بنو شیبان, جن کی تعریف پیغمبر نے بھی کی کہ ٹھیک ہے تم نے جو بھی تمہارا اپنا اصول ہے اس کے اعتبار سے صحیح بات کہی. یہ قبیلہ بنو شیبان ایک قبیلہ ہے یمن کے علاقے میں. پیغمبر اسلام اس قبیلے میں گئے تبلیغ کے لیے. جب وہاں پہنچے تو اتفاق سے اس وقت سارا قبیلہ ایک جگہ جمع تھا. ان کے 3 بڑے سردار تھے. سب سے پہلے جو سردار ملا پیغمبر کو خیمے میں, جہاں پوری ایک قسم کی میٹنگ ہو رہی تھی اور پورا قبیلہ بیٹھا ہوا, اس کا نام مفروق تھا. اس نے پیغمبر سے پوچھا کہ آپ کون ہیں. پیغمبر اسلام کے ساتھ پیغمبر کے ایک صحابی تھے, انہوں نے تعارف کرایا. پوچھا ٹھیک ہے آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کیا پیغام لے کے آئے. سورہ انعام کی کچھ آیتوں کی پیغمبر اسلام نے تلاوت. ایک مرتبہ وہ متاثر ہوا لیکن کہا کہ ہماری دینی رہبر دوسرے سردار کے ہاتھ میں ہے جس کا نام ہانی, وہ برابر میں بیٹھا. یہ میرا بھائی ہانی ہے, دین کا مسئلہ آ گیا تو یہ فیصلہ کرے گا. ہانی نے ایک مرتبہ کہا کہ جو کلام تو نے کہا یہ بالکل سچا, مگر ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو قبول کر لیا تو ہمیں بڑی بڑی طاقتوں سے جھگڑا کرنا پڑے گا, اور ہمارے یہاں فوجی قیادت تیسرے سردار کے ہاتھ میں ہے جس کا نام مسنہ ہے, اس سے بات کروں. پیغمبر اسلام تیسری نشست پہ پہنچے, 3 برابر سے کرسیاں رکھی ہیں سمجھ لیجیے. مسنہ نے کہا تھا سنو ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم یمامہ اور وسامہ کے بیچ میں, یمامہ یمن کا علاقہ وسامہ ایران کا علاقہ, اور چند مہینے پہلے ایران کے بادشاہ نے ہم پر لشکر بھیجا اور بڑی مشکل سے سلح نامے پہ دستخط ہوئے. وہ سلح نامہ یہ کہتا کہ ہم نے ایران کے بادشاہ کی اطاعت کو قبول کر لیا, اب ہم اور کسی کی اطاعت میں نہیں جا سکتے. تو اے نوجوان تیرا پیغام بالکل سچا ہمیں بھی لگ رہا, لیکن جو کہ ایک وعدہ ہم پہلے کر چکے اس لیے اب ہم اس وعدے کو توڑ کر خطرہ مول نہیں لینا چاہتے. پیغمبر نے کہا بھارت اسلام قبول نہیں کیا آپ لوگوں نے, لیکن بات بالکل ٹھیک ٹھیک بات بیان کر دی. یہ کہ معاذ اللہ تم جادوگر ہو یا ساحر ہو یا پاگل ہو یا تمہاری قوم تمہاری بات نہیں مانتی, ایک اصول کی بات کی. تو پیغمبر اس قبیلے کی تعریف کرتے ہوئے باہر آئے, لیکن ضمنی طور پر یہ بھی پتہ چل گیا کہ اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں کہ ہم دنیاوی اطاعت کسی اور حاکم کی کریں اور دین کے مسئلے میں اسلام پہ چلیں. ورنہ پیغمبر اسلام ان کو جواب دے سکتے کہ بھائی آپ نے جو ایران کے بادشاہ سے ایک معاہدہ کیا کہ آپ اس کو حاکم مانیں گے تو ٹھیک ہے اس معاہدے پر آپ رہیے, میں تو آپ کے فقط نماز اور روزے کی بات کر رہا ہوں. نہیں, پیغمبر نے یہ جواب نہیں دیا. پیغمبر نے اس کی بات کو تسلیم کیا کہ ہاں اگر تم اس کی حکومت میں رہنا چاہتے ہو تو پھر اسلام میں نہیں آؤ. یعنی اسلام کا پیغام ابتدائی مرحلے سے ایسا پیغام کہ جس کے اندر اسلام میں داخل ہونے کے بعد اب کسی بھی دنیاوی اقتدار اور دنیاوی حکومت کو نہیں ماننا, اب فقط اور فقط اللہ کی حاکمیت میں جو نائب خدا ہوتا ہے اس کا حکم مانا جاتا. اسی ایک نقطے کی اگر مزید تفصیل بیان کی جائے تو ولایت فقیہ اور انقلاب اسلامی کے کئی پہلو نکلتے چلے آئیں گے, لیکن کیونکہ یہ باتیں بہت بیان ہو رہی ہیں آج کل اس لیے تفصیل کی ضرورت نہیں. اب میں بطور مثال ایک تیسرے قبیلے کی بات سن لیجیے اور ختم بات, یہ موضوع مکمل. یہ قبیلہ بنو شیبان کا, وہ قبیلہ بنو بکر کا تھا کہ جس نے اندھی عقیدت کا مظاہرہ کیا کہ تمہاری قوم تم کو نہیں مان رہی تو ہم کیسے مانیں. قبیلہ بنو شیبان نے ایک ذرا منطق کی یا عقل کی بات کری, اگرچہ وہ منطق و عقل بالکل غلط لیکن ان کے اعتبار سے صحیح. ایک تیسرا قبیلہ سنیے جس کا نام ہے قبیلہ بنو عامر. یہ لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے جو زمانے کا حج تھا. پیغمبر اسلام اس قبیلے میں پہنچے. اب یہ قبیلہ بھی سمجھدار تھا اور اس قبیلے کے ایک نوجوان تھا بحیرہ ابن فراس. وہ بحیرہ جب پیغمبر کی تقریر مکمل ہوئی تو کھڑا ہو گئے اور اس نے کہا, پہلے ایک جملہ تو اپنی قوم سے کہا کہ خدا کی قسم یہ نوجوان اگر میرے ساتھ مل جائے تو میں ساری دنیا کو شکست دے دوں. یہ جو پیغمبر اسلام کا طریقہ تبلیغ اس نے دیکھا کہ اس کی زبان میں اتنا اثر کہ اگر یہ میرے ساتھ مل جائے تو ساری دنیا کے اوپر میں اپنا اثر اور اقتدار قائم کر لوں. مگر پرکھ کے پیغمبر سے ایک بات کہتا اور کہتا ہے کہ اے نوجوان ایک بات بتا دے, اگر ہم تمہارا ساتھ دیں اور اس کے نتیجے میں جب کبھی یہ اقتدار اور حکومت تجھے مل جائے گی تو کیا تو یہ وعدہ کرتا ہے کہ اپنے بعد اپنا جانشین جو بنائے تو اس میں ہمارا بھی حصہ رکھے؟ ہم ساتھ دیں گے تیرا، مگر تیرے بعد جب تو چلا جائے گا اس دنیا سے، پھر جو اس حکومت کا نظام سنبھالے گا اس میں ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہہ رہے کہ خلیفہ ہمارا بننا چاہیے، نہیں، دو چار وزارتیں ہم کو مل جائے لیکن کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ہم کو ملنا چاہیے. پیغمبر اسلام نے عجیب جواب دیا. پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہ اختیار میرا ہے ہی نہیں، یہ اللہ کا دین ہے اور اس میں اللہ ہی یہ فیصلہ کرے گا کہ میرے بعد کیا ہونے والا. یہ سننا کہ اس نوجوان بحیرہ، اب دیکھیے اس کو یقین کامل ہے کہ پیغمبر کا ساتھ دینے سے ہمیں دنیاوی اقتدار بھی مل کے رہے گا، مگر وہ پلٹ کے کہتا کہ باپ ہم ایسے احمق و نادان نہیں کہ تیروں اور تلواروں کا سامنا کرنے کے لیے تو ہمارا سینہ، اور جب فائدے کی بات آ جائے تو دوسرے لوگ اس فائدہ حاصل کریں اور مزے اڑائیں، ہم اس پیغام کو قبول نہیں کریں گے. اب اس کو بھی اور اس کے قبیلے کو بھی یقین ہو رہا تھا پیغمبر پر. یہ لوگ جب واپس پہنچے اپنا حج مکمل کر کے، تو اس قبیلے میں کچھ برے لوگ بھی تھے جو سفر حج پہ نہیں جاتے تھے کمزوری اور بڑھاپے کی وجہ سے. ان میں سے ایک بوڑھے نے پوچھا کہ بھائی دوران حج کیا واقعات پیش آئے، جو طریقہ ہوتا مسافروں سے. سارے حالات بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ قریش میں ایک نوجوان ہم کو ایسا بھی ملا. بس جب یہ سننا تو ایک مرتبہ اس بوڑھے نے اپنا سر پیس لیا اور سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہا کہ افسوس تم نے کتنے بہترین موقع کو ہاتھ سے گنوا دیا. خدا کی قسم بنی اسماعیل میں کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، اور کاش یہ گیا ہوا وقت دوبارہ واپس آ جائے. یہ جملہ کہہ رہا ہے وہ بوڑھا، کاش وہ وقت دوبارہ واپس آ جائے کہ وہ ہماری قوم کو دعوت دے رہا اور ہم اس کی دعوت کو قبول کر لیں. آج تم واپس آ گئے، ایک دن تمہیں پچھتانا پڑے گا کہ کیسا بہترین موقع تم نے کھو دیا. تو ہر قبیلے میں دو چار پانچ ایسے افراد تھے جو اس قسم کے خیالات رکھتے تھے، لیکن قبیلے والوں کی اکثریت یا قریش کے ڈر سے یا پیغمبر اسلام کے پیغام کی سختیوں کی وجہ سے پیغمبر اسلام کے پیغام کو قبول کرنے پہ تیار نہیں ہو رہی. البتہ جس شخص ذرا بھی یہ صلاحیت ہے کہ مجھے کیا غرض میری قوم کس کے ساتھ ہے، مجھے کیا غرض کہ میرا قبیلہ کس کے ساتھ ہے، میں تو اپنی عقل کی بات کروں گا، وہ اپنے قبیلے سے کٹ کے آتا ہے اور پیغمبر کے ہاتھ سے اسلام قبول کرتا. بطور مثال سویب ابن ثابت، یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے سورہ لقمان نازل ہوا، قرآن کریم کا 31 سورہ. یہ مدینے کے قریب ایک قبیلے کا رہنے والا تھا، آیا ایک مرتبہ مکے میں. یہاں اس کو اطلاع ملی کہ پیغمبر اسلام جس طرح تبلیغ کر رہے ہیں تو پیغمبر کے قریب آئے، اور کہا کہ آپ کا پیغام کیا ہے. پیغمبر نے کچھ آیتیں قرآن کی سنائی، بڑا متاثر ہوا اور کہا کہ میرے پاس بھی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مجلہ لقمان، جناب لقمان کے ارشادات پر مشتمل ایک کتاب اس کے پاس تھی، اس میں بھی بڑی اچھی اچھی باتیں لکھی. یہ کہہ کہ اس نے وہ کتاب کھولی اور کچھ باتیں پیغمبر کو سنائی. پیغمبر اسلام نے کہا مگر جناب لقمان کے بارے میں اس سے بہتر میرے پروردگار نے مجھے بتایا، اور ہے اسی وقت سورہ لقمان نازل ہوا. پیغمبر نے پورا سورہ لقمان اسے سنایا. اب یہ وہ آدمی جو پہلے سے ذرا کچھ علم رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے، اس کے پاس جناب لقمان کی خود ایک کتاب ہے، لیکن جب سورہ لقمان اس نے سنا، آپ کو یاد ہوگا کہ دو سورے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایک انقلاب سے برپا کیا افراد کی زندگیوں میں، دو شخصیتوں کے سورے. نجاشی کے دربار اوشم جناب مریم کے بارے میں جب سورہ نازل ہوا، تو سورہ تو پہلے نازل ہوا تھا، جناب جعفر تیار نے تلاوت کی تو نجاشی ہل کے رہ گیا. وہ جناب مریم کو مانتا اور عیسائی کتنا مانتے، مگر ایسا اعتقاد اور ایسے الفاظ میں اسے یقین نہیں آیا، اور اس نے کلمہ اسلام پڑھا کچھ روایات کی بنیاد پر. یہاں سوید ابن ثابت کہہ رہا کہ میں یہ کتاب لیے گھوم رہا تھا، مگر لقمان کے بارے میں اتنا بہترین کلام، میں اپنی قوم کو جا کے یہ پیغام پہنچاؤں گا. واپس گیا، مگر اس سے پہلے کہ تبلیغ کرے ایک جنگ ہوئی اور اس میں وہ مارا گیا. جب مدینے میں اسلام پہنچا اور پیغمبر مدینے گئے تو اس کا قبیلہ بھی آیا، کیونکہ وہ مدینے کے قریب رہتا تھا، اور انہوں نے گواہی دی کہ آپ کے سامنے مکے میں اس نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن مدینے میں کلمہ بھی پڑھا تھا اور اپنا کام بھی شروع کر دیا تھا. ایسے افراد اسلام کو، ایسے ہی افراد چاہیے کہ جو یہ نہ دیکھے کہ میری قوم کہاں جا رہی، یہ نہ دیکھے کہ میرا قبیلہ کہاں جا رہا، یہ نہ دیکھے کہ میری جماعت کہاں جا رہی، جو یہ دیکھے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور اچھی عقیدتوں اور دوسرے کے اثرات کو ہٹا کے یہ دیکھنا چاہے کہ واقع صحیح بات کیا ہے اور صحیح پیغام کیا. پیغمبر اسلام کو قبائل تک اسلام پھیلانے میں یہ رکاوٹ ہو رہی تھی کہ یا وہ لوگ قریش سے ڈرتے تھے، یا قریش سے بہت ہی زیادہ متاثر تھے یا اپنے قوم اور اپنے قبیلے کی وجہ سے گھبرائے ہوئے تھے کہ اگر ہم اس سے کٹ گئے تو ہمارا کیا ہوگا. مگر آہستہ آہستہ ہر قبیلے میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ تھے جو اسلام کے قریب آ رہے تھے. اس نے قریش مکہ کو اور پریشان کر دیا کہ ہم اتنے مظالم بڑھا چکے اور اب تو ابو طالب بھی نہ رہے جن کے بارے میں ہمارا خیال تھا کہ ان کی وجہ سے ہم اسلام کو نہیں روک پا رہے. اب پھر بھی اسلام پھیل رہا, اب کیا کیا جائے. چنانچہ مظالم تو بڑھتے چلے گئے اور انہی کا اختتام وہ ہوا جو آئندہ منگل کو آپ سنیں گے کہ میٹنگ ہوئی کہ پیغمبر ہی کو شہید کر دو. مگر اس کے ساتھ ساتھ مظالم کے ساتھ ساتھ قریش نے وہی طریقہ اختیار کیا جو آج کے تقریر کے شروع میں نے بیان کیا تھا کہ مسلمانوں کو دوسری باتوں میں الجھا لو, مسلمانوں کو دوسری باتوں میں الجھا لو, وہ بھول جائیں کہ ان کا مقصد کیا. چنانچہ اب بے رخ کے اعتراضات ہونے لگے, فضول قسم کی بحثیں ہونے لگی. آج کل کا جو طریقہ کہ کتابیں چھاپی جا رہی ہیں, اخبارات چھاپے جا رہے ہیں, پمفلیٹ پوسٹر, سب کا مقصد کیا ہے؟ آپ جو آپ کا اصل کام اس کو چھوڑ کر ان لوگوں کو جواب دینے لگے. ان کا مقصد تو حاصل ہو گیا کہ آپ نے اپنے اصلی کام کو بھلا دیا. یہ مکے میں سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور اس کے لیے وہ ہر آدمی چاہے وہ ان کا دشمن ہی کیوں نہ اس کو بھی ملانے پہ تیار. آپ کو یاد ہوگا سال گزشتہ سنی بات آئی تھی, مثلا قریش کا وقت جاتا ہے یہودیوں کے پاس اور کہتا ہے کہ اس نوجوان کے خلاف تم ہماری مدد کرو. یہودیوں نے 5 سوالات دیے. پہلے ایک سوال دیا کہ پوچھو جا کر اس نوجوان سے کہ روح کیا, سورہ بنی اسرائیل کی آیت نازل ہوئی, یہ تفصیل پہلے آ چکی. جب یہ جواب مل گیا تو کہا اچھا جا کے اس نوجوان سے پوچھو یہ اپنے آپ کو نبی کہتا. یوسف حضرت یوسف کا واقعہ کیا ہے؟ ان کا اصل سوال یہ تھا کہ بھائی ابراہیم اور ابراہیم کی اولاد شام میں تھی تو یہ موسیٰ مصر میں کیسے پیدا ہو گئے, یہ قوم یہاں سے وہاں کیسے چلی گئی. تب قرآن کا سورہ یوسف نازل ہوا کہ اس طرح سے اسحاق کے بیٹے یوسف کو مصر جانا پڑا. پھر وہ 3 سوال کیے کہ اچھا تم نے اس کا جواب دے دیا, اب یہ 3 سوالوں وہ خضر کون ہے اور یہ بتاؤ کہ وہ کون آدمی جو مشرق اور مغرب ہو کے آیا. قرآن کریم کا 18 سورہ کہف نازل ہوا. سورہ کہف میں یہی 3 کہانیاں کہ اصحاب کہف کون ہے, خضر کون ہے اور ذوالقرنین کون ہے جو مشرق و مغرب گئے. اچھا یہ تو یہودیوں کے سوالات تھے جن کو لایا جا رہا. یہودیوں کے سوالات کیونکہ یہودی اہل کتاب ہے, ان کے پاس تورات بھی ہے اور اس زمانے تک ان کے بڑے بڑے علماء بھی تھے تو ان کے سوالات میں پھر بھی کچھ معقولیت تھی, کچھ جان تھی. لیکن بیٹوں کے سوالات بھی شروع ہو گئے. یہ پوچھا گیا کہ بتاؤ فرشتے کون ہیں اور یہ خدا کی بیٹیاں کیسے پیدا ہوئی, خدا نے کس سے شادی کی جس کے نتیجے میں یہ پیدا ہوں. یا ایران والوں سے ایک سوال آیا, آدمی تو انہوں نے چاروں طرف بھیج دیے. ایران والوں سے ایک سوال آیا کہ مسلمانوں سے کہو کہ ان کو کیا ہو گیا. اچھا یہ سوال کب آیا, جب اس سے کچھ پہلے ایک خاندانی مسئلہ پیش آ گیا تھا کہ قریش کے لوگ اپنے گھروں میں جس طرح بھی کھانے کھاتے مگر ایک رسم ان کی تھی نظر و نیاز کی کہ اپنے بتوں کے اوپر جانوروں کو قربان کرتے اور یہ کھانا ان کے نزدیک بڑا اہم تھا, یہ کھانا گھر والوں کو کھلایا جاتا. اب جو نوجوان مسلمان ہو گئے ہیں, جو عورتیں مسلمان ہو گئی ہیں, جو بزرگ مسلمان ہو گئے ہیں وہ انکار کر دیتے. جھگڑا بڑھ گیا کہ یہ تو نظر و نیاز کا مقدس کھانا, اس کو آپ کیوں انکار کر رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے آ کے ان نوجوانوں نے مسلمانوں نے رسول سے پوچھا تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ, کہ خبردار وہ چیز نہ کھانا جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا. لیکن جھگڑے بڑھنے لگے ہر گھرانے کے اندر, ہر خاندان میں. یہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا, اس طرح سے توہین کر رہے ہیں. ان لوگوں نے ایک ہی جواب دیا کہ جب تک یہ جانور ذبح نہیں ہوگا ہمارے رسول نے منع کیا. ایرانیوں کو یہ اطلاع مل گئی جو مجوسی, وہاں سے ایک اعتراض آیا جو ابھی تک گھما پھرا کے جیا جاتا. کہا کہ واہ کتنے عجیب ہیں یہ مسلمان, اگر اللہ کسی جانور کو مار دے تو نہیں کھاتے اور خود مارتے تو اس کا گوشت بڑے شوق سے کھا لیا کرتے. یہ اعتراض جس کا جواب بھی سورہ انعام میں آیا, سورہ انعام میں اس اعتراض کا جواب بھی آیا, مگر یہ اعتراض 1400 سال پرانا کہ اللہ اگر کسی جانور کو مار دے جو ہماری فقہ میں مردار ہے, نجس ہے, پھینک دو اٹھا کے, وہ حرام ہے, اور خود اگر کسی جانور کو مارو تو وہ بالکل حلال اور پاک ہے اور اس کو کھایا جا سکتا. اب بے تو کے اعتراضات کی ایک فصل شروع ہو گئی. پیغمبر اسلام کہیں سے گزرتے ان کو روک لیا جاتا. نظر ابن حارث کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام حرم میں آئے. اب حرم وہ جگہ ہے جہاں سب مل جاتے. جب پیغمبر اسلام حرم میں داخل تو دیکھا کہ قریش کی ایک بیٹھک جمی اور وہاں پہ ولید ابن مغیرہ اور نظر ابن حارث وغیرہ بیٹھے ہیں، یہ بڑے بڑے مخالف پیغمبر اسلام تھے، اور نظر ابن حارث کہہ رہا کہ اگر کبھی مجھے یہ مل گئے اب تو میں ان پر ایک ایسا اعتراض کروں گا کہ وہ جواب نہیں دے سکیں، اور اتفاق سے عین اسی وقت پیغمبر داخل ہوئے یہاں پر، نظر ابن حارث نے اشارے سے بلایا اور صاف و نائلہ جتنے بڑے بڑے بت سب کی تعریفیں کرنا شروع کی، پیغمبر اسلام اس کے مقابلے میں قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ توحید اسی موقع پہ پیغمبر نے پیش کی اور جتنی بھی پروردگار کے بارے میں آیتیں، یہ بہت زیادہ جب بات آگے بڑھی تو نظر ابن حارث نے کہا ایک بات کو بتاؤ کہ جو ہمارے خدا ہیں ان کے بارے میں تمہارا اعتقاد کیا، یہ اتنی بڑی بڑی شخصیتیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ پیغمبر اسلام نے پھر قرآن کی وہ آیت پڑھی کہ وہ انتم وما تعبدون من دون اللہ خطبا جہنما و انتم لہا واردون، کیا کافر تم اور جس کی تم عبادت کرتے ہیں یہ سب مل کر ایک بار جہنم کے اندر جائیں گے۔ پیغمبر نے کہا یہ ہے ہمارا اعتقاد تمہارے خداؤں کے بارے میں۔ اب ایک دم سے ایسا جواب ملا کہ نظر ابن حارث تو خاموش اور پیغمبر اٹھ کے جانے لگے۔ عبداللہ کمینی جو اپنے آپ کو بہت ہی عقل مند سمجھا کرتا وہ اتفاق سے اس محفل میں پہنچ گئے، حیران ہو کر کہا کیا ہوا تم سب کو، ایسا لگ رہا ہے کہ سانپ سن گیا، اتنے خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ سرداران قریش کی محفل اور خاموشی۔ تو ایک سردار نے ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ آج تو بڑی عجیب بات، نظر ابن حارث نے یہ کہا کہ یہ اس نوجوان کو آج شکست دے گا، مگر اس نے نظر ابن حارث جی نے اس طرح گفتگو کی کہ آج تو ہمارے سارے خدا جہنم کے اندر چلے گئے۔ عبداللہ تمیمی نے کہا اچھا یہ بات، ایک مرتبہ آواز دے کے پیغمبر کو بلایا اور کہا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ کہا تھا کہ جتنے بھی معبود ہیں جتنے بھی اللہ کے علاوہ جن کی عبادت ہوتی ہے وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ پیغمبر نے کہا یہ قرآن کی آیت ہے جو نازل ہوا، تو کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عزیر اور عیسیٰ جن کی تم اتنی تعریف کرتے ہو وہ بھی جہنم کے اندر جائیں گے، کیونکہ عزیر کو بھی خدا کہا جاتا اور جناب عیسیٰ کو بھی ابن اللہ خدا کا بیٹا کہا جاتا۔ تم نے یہ کہا کہ جتنے لوگوں کی بھی عبادت کی جاتی ہے سب جہنم میں جائیں گے، تو عبادت تو عیسیٰ کی بھی ہوتی ہے وہ بھی جہنمی بن گئے ماذا اللہ، عبادت تو عزیر کی بھی ہوتی ہے وہ بھی جہنمی بن گئے ماذا اللہ، اور یہ دونوں ہمارے اعتقاد میں نبی ہیں اور معصوم ہیں۔ اب وہ یہ سمجھ رہا کہ میں نے پیغمبر کو پیغمبر ہی کے جملوں کی مدد سے گھیر لیا کہ یہ رسول ایک طرف عزیر و عیسیٰ کا قصیدہ پڑھتا اور دوسری طرف ایک ایسی بات کی جس کے نتیجے میں ان کو جہنم کے اندر جانا۔ پیغمبر اسلام نے کہا یہ یاد رکھو کہ جو شخص خدا کے علاوہ کسی کی عبادت کرے وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور جو شخص اپنی عبادت کروائے وہ بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ نہ عزیر نے کبھی اپنی عبادت کروائی نہ عیسیٰ نے کبھی اپنی عبادت کروائی، اور اسی موقع پہ قرآن کی وہ آیت نازل کہ قیامت کے میدان میں عیسیٰ کہیں گے پروردگارا میں ان عیسائیوں سے بری اور بیزار ہوں جو مجھے خدا کا بیٹا کہا کرتے تھے، پروردگارا میرا وہی اعتقاد ہے جو تو نے بیان کیا۔ تو پیغمبر نے کہا میں نے یہ نہیں کہا کہ جس کی عبادت کی جائے وہ جہنم میں جائے گا، بلکہ جو اپنی عبادت کروائے خوشی سے وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ عبداللہ تمیمی کے پاس اب کوئی جواب نہ رہا، لیکن اس قسم کے فضول اور بےعدہ اور بے تکے اعتراضات کے ذریعے سے مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی، کبھی یہودیوں کے اعتراضات، کبھی ایران والوں کے اعتراضات، کبھی اس قسم کی بحثیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ کوشش بھی کی جا رہی کہ جو سب سے زیادہ بڑا ہتھیار ہے مسلمانوں کے پاس، اس ہتھیار کو کسی طرح سے ختم کیا جائے، جس کی وجہ سے لوگ دھڑاکڑ مسلمان ہو رہے اس کو کسی طرح ختم کیا جائے۔ وہ کیا ہتھیار ہے سب سے بڑا؟ وہ ہے قرآن۔ پیغمبر اسلام کی سیرت بھی ان کو مسلمان کرتی ہے جو مکے کے رہنے والے، لیکن جو لوگ باہر سے آتے ہیں جو ایک گھنٹے میں مسلمان ہو جاتے ہیں وہ تو قرآن کی وجہ سے مسلمان ہوتے ہیں۔ اب کوشش کی جا رہی کہ کسی طرح قرآن کو ختم کیا جائے، قرآن کے اثر کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ قرآن کے مقابلے میں جھوٹے قرآن بنائے جانے لگے، ایک باقاعدہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ کسی طرح قرآن کا جواب دیا جائے۔ اچھا قرآن میں جو سب سے زیادہ جس سورہ کا جواب دینے کی خواہش تھی عرب والوں کو وہ سورہ کوثر تھا۔ سورہ کوثر وہ سورہ کہ جب یہ نازل ہوا اس سے پہلے قریش نے جن کو اپنی شاعری پر بڑا فخر، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا تو کوئی شاعر ہے ہی نہیں، اپنی ساری قوم میں سے 7 بڑے بڑے قصیدے منتخب کی جن کا نام ہے سب و معلقات، کہ یہ 7 وہ ہیں کہ ان سے تو بہترین آج تک کوئی شاعری جی ہی نہیں ہے، اور انہیں سونے کے پانی سے لکھ کر خانہ کعبہ کے پردے پہ لٹکا دیا گیا۔ جس وقت سورہ کوثر نازل ہو اس وقت پیغمبر اسلام نے ایک صحابی کو حکم دیا، اچھا سورہ کوثر میں پیغام دیا ایسا کہ ہر مکے والے کی کان تک پہنچنا، وہ جو ابتر ابتر کی بات کر رہے تھے انہوں نے اس سورے کو لکھ کے خانہ کعبہ کے پردے وہ سات مسجدوں کے برابر لٹکا دیا. تو اب قریش نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ عرب کے لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ وہ سات مسجدیں اتار لیے گئے کہ یہ تین آیتوں پر مشتمل سورہ اور وہ سب معلقات جسے سارے عرب کی تاریخ میں سب سے بہترین شاعری مانا گیا تھا، کہا کہ اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں. حتیٰ یہ کہ لبید شاعر جس کا ساتھ میں سے قصیدہ اس کا تھا، جیسے ہمارے یہاں میر یا غالب یا اقبال، لبید نامی شاعر جب پھر گزرا اس طرف سے اور اس نے دیکھا کہ یہ سورہ کوثر لٹکی، اس نے پڑھا تو بے اختیار کہا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ سورہ کوثر تین آیتوں پر مشتمل سورہ بسم اللہ کے بعد، اس سورہ نے جو کہ قریش کو سب سے بڑی شکست دی تھی کہ ان کے سات اہم ترین قصیدے شکست کھا کے اور ان کو اتارنا پڑا، اس لیے سورہ کوثر کے جواب میں تو بہت سارے سورے بنائے گئے. اب پوری پوری کتابیں علماء نے لکھی کہ کس طرح قرآن کا اثر مٹانے کے لیے قرآن کے مقابلے میں قرآن بنایا جا رہا. آیت اللہ کوئی نے بھی اپنی تفسیر میں ایک مقام پہ تھوڑا سا تذکرہ کیا، مثلا سورہ کوثر کے مقابلے میں تین سورے بنائے گئے جو زیادہ مشہور ہوئے، انا آتینا کل کوثر فصلی لربک ونہر انا شانئک ھو الابتر، یہ قرآن. اب اس کے مقابلے میں ایک سورہ تو مسیلمہ کذاب نے بنایا، وہ جھوٹا نبی جو اپنے آپ کو نبی کہتا، انا آتینا کل جماہر فصلی لربک وجاہر انا شانا مبغضہ رجل کافر، کہ اے رسول ہم نے تمہیں جماہر عطا کیے، بلند مقام عطا کیا، بس اپنے رب کی عبادت کر اور باواز بلند عبادت کر، تمہارا دشمن رجل کافر کافر دشمن ہے. دوسرا سورہ عرب کے ایک اور شاعر نے بنایا اسی سورہ کوثر کے مقابلے میں، انا آتینا کل جواہر، یہ وہ سورہ ہے کہ جس کے ایک ایک ٹکڑے کی آیت اللہ ہے کوئی نے اپنی تفسیر میں تشریح کی اور یہ بتایا ہے کہ کتنی بے تکی اور بے جوڑ باتیں. انا آتینا کل جواہر، پہلے نے جواہر کہا جس نے جواہر کہہ دیا کہ ہم نے تمہیں جواہر عطا کیے، فصلی لربک کا وجاہر، دوسری آیت اس میں وہی رکھی کہ نماز پڑھو اور باواز بلند نماز پڑھو، ولا تعتمد اولا ساحر، خبردار کسی ساحر اور جادوگر کی بات پہ بھروسہ نہ کرنا. تیسرے صاحب نے بھی اسی کے مقابلے میں ایک سورہ بنایا، انا آتینا کل جاہد، اے رسول ہم نے تمہیں بلند مقام عطا کیا، فصلی لربک کا وحاجر، خدا کی عبادت کرو اور ہجرت اختیار کر جاؤ، انا شانیہ کا ہو کافر، جو تمہارا دشمن ہے وہ یقیناً کافر ہے. الحمد کے سورے کے مقابلے میں سورہ بنایا گیا اس چیلنج کے ساتھ کہ یہ الحمد سے چھوٹا ہے اور الحمد سے زیادہ جامع، یعنی الحمد کی سات آیتوں میں جو پیغام ہے اس سورے کے بنانے والے نے کہا کہ میں چار آیتوں میں وہی پیغام دے دیتا ہوں. الحمد للرحمن رب الاقوان ملک الدیان لکل عبادت و بکل مستعان اهدنا الصراط الایمان، یعنی تمام تعریفیں اس رحمان کے لیے جو اقوان کا پروردگار ہے، دیان کا قیامت کا مالک ہے، لکل عبادت و بکل مستعان ساری عبادت تیرے لیے ہے اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں، اهدنا الصراط الایمان ہمیں صراط ایمان یعنی ایمان کے راستے کی ہدایت کر. اور یہ چیلنج دیا کہ یہ اس سے چھوٹا بھی ہے، تین آیتیں اس میں کم، اور وہ ساری باتیں ہیں جو قرآن نے سات آیتوں میں بیان کی. اب یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی اور یہ بتایا ہے کہ اس کے اندر کس انداز سے بے تکی بے جوڑ باتیں اور عربی قواعد کے اعتبار سے غلط باتوں کو جمع کیا گیا. ایک اور صاحب آگے بڑھے، انہوں نے سورہ والعصر کے مقابلے میں، یہ بھی مسیلمہ کذاب، سورہ عصر کے مقابلے میں سورہ بنایا، وہ والعصر ہے، یہ ہے والوبرے، والوبرے والوبرے، انما انت عضنان والصدر والطائر جسدک حقر والنفس، اے ببر اے ببر، ببر ایک جانور کو کہتے ہیں عرب میں جس کی کھال سے جانور بنائے جاتے ہیں. انما انت عضنان والصدر، تمہارے دو کان ہیں اور ایک سینہ، والطائر جسدک حقر والنفس، اور باقی تمہارا جسم تو بالکل حقیر اور بیکار. یہ مسیلمہ کذاب نے اس وقت سورہ بنایا کہ جس وقت عمر ابن عاص نے آ کر پوچھا کہ ہے مسیلمہ، ہمارے اتحاد گزرا مسیلمہ کذاب کے بعد سے، اس نے تو رسول کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو مسیلمہ نے کہا بتاؤ بتاؤ وہ مکے والے پہ کوئی سورہ نازل ہوا؟ کہا کہ ہاں وہ سورہ عصر، ہمارے اتحاد کی اس وقت حالت کفر میں اور سورہ عصر کی تلاوت،
پھر کہا تم پر کچھ نازل ہوا؟ کہا کہ اس پر سورہ اثر نازل ہوا، مجھ پر سورہ زبر نازل ہوا. اور یہ کہہ کے سورہ کو پڑھنا شروع کر دیا. سورہ فیل نازل ہوا. اب اس کے جواب میں ایک صاحب پڑے ہوئے، انہوں نے دوسرا سورہ بنایا، الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل لہ ذنب قصیر و خرطوم طویل. اے ہاتھی، اے ہاتھی، اور تمہیں کیا پتا کہ ہاتھی کیا؟ ہاتھی کی دم چھوٹی ہوتی ہے اور سونڈ لمبی ہوتی ہے. یہ سورہ فیل بنایا گیا اس سورہ فیل کے مقابلے میں جو قرآن کے اندر نازل ہوا. سورہ والعادیات جس میں قرآن جنگی گھوڑوں کا قصیدہ پڑھ رہا، اس کے جواب میں دوسرا سورہ بنایا گیا. وہاں بات ہو رہی ہے جنگی گھوڑوں کی، تو یہاں بات ہو رہی ہے قریش کی عورتوں کی. والزاریات زرعن والحاصدات حصبن والطاحنات طحنن والعاجنات اجنن، یہ سورہ بنایا جا رہا. والعاجنات اجنن والقابضات خبزن والعاقلات عقلن واللاقمات لقمن ادامن ولحما ان قریشن قوم یعبدون. اب اس سورے کا ترجمہ کیا ہوا؟ کہ ان لوگوں کی قسم ہے جو فصل بوتے، اور ان لوگوں کی قسم ہے جو فصل کو کاٹتے، اور ان عورتوں کی قسم ہے کہ جو اس گیہوں کو چکی میں پیسا کرتی، اور ان عورتوں کی قسم ہے جو آٹے کو گوندھا کرتی، اور ان عورتوں کی قسم ہے والخابضات جو خبزن جو روٹی پکاتی، اور ان عورتوں کی قسم ہے کہ والعاقلات عقلن جو کھانا کھاتی، اور ان عورتوں کی قسم ہے کہ واللاقمات لقمن جو نوالے نوالے لقمہ بنایا کرتی، ادامن و لحما قسم ہے سالن کی اور قسم ہے روٹی کی، ان قریش قوم یعبدون، قریش ایک ایسی قوم ہے کہ جس نے ظلم کر دیا اور حد سے زیادہ زیادتی کر لی. سورہ والسماء ذات البروج کے مقابلے میں سورہ بنا، والسماء ذات البروج والارض ذات البروج والخیل ذات السروج والنساء ذات الفروج نحن علی النفوج بین اللواء والنموج. غرض یہ کہ کم سے کم 12 یا 15، اب یہ چونکہ اتنی بات کافی ہے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے، کہ 12 یا 15 سورے بنائے گئے، جن میں سے 3 کا تذکرہ آیت اللہ خوئی نے اپنی تفسیر میں کیا اور باقی سورے مختلف کتابوں میں لکھے ہوئے، کہ جو قرآن کے مقابلے پہ اس لیے بنائے جا رہے کہ قریش یہ سمجھ رہے کہ سب سے زیادہ لوگوں کو مسلمان بنانے والی چیز یہ قرآن، اب جتنا قرآن بناؤ گے اتنا تمہیں کامیابی ہو جائے گی. لیکن ان کو نہیں پتا کہ یہ جو انہوں نے قرآن بنانا شروع کیا تھا، یہ خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری تھی، اس لیے کہ جب تک کہ کوئی نمونہ نہ ہو، ایک ہی چیز موجود ہو، تو کچھ لوگ اس کو مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے. لیکن اگر دو چیزیں ایک جیسی آ جائیں اور ان میں سے لوگ دیکھیں کہ پہلی چیز میں کتنی خرابی ہے، تو اب زیادہ کثرت سے لوگ دوسری چیز کی جانب جائیں گے. جو عربی کا محاورہ بھی ہے کہ تورت الاشیاء پہ اسدادہا، کہ چیزوں کی قدر و قیمت اس وقت ہوتی جب انسان کو اس کی ضد معلوم ہو جائے. جیسے اگر ہمیں کبھی پیاس کا امتحان نہ دینا پڑے، تو روزانہ جو ہم پانی پیتے ہیں اس پانی کی زیادہ اہمیت پتہ نہ چلے گی. لیکن اگر 2 دن گرمی میں پیاسے رہیں اور پھر پانی ملے، تو پتہ چلے گا کہ پانی بھی خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے. تو جھوٹا قرآن سامنے آنے سے یہ نتیجہ نکلا کہ قریش کے یا عرب کے وہ لوگ جو خالی قرآن کی اس کاپیوں کی وجہ سے تو مسلمان نہیں ہو رہے، قرآن کی جو کشش تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ اس کے مقابلے میں اتنی محنت کے بعد بھی اتنا بے تکا بے جوڑ اور بالکل ادھر کی بات ادھر کی بات ملا کے کلام بنایا جا رہا، تو ان کا اعتقاد اور بڑھ گیا کہ قرآن تو کلام خدا لگ رہا ہے، اس کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. اور ایک کثیر تعداد اسلام کے قریب آئی، جس نے قریش کو اور چونکا دیا. چنانچہ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جو غلطی ہم کر چکے ہیں، اب اس کے ادالے کہے کی طریقہ ہے کہ جتنا جلد ہو سکے محمد کا خاتمہ کر دو. بس یہیں سے وہ ہجرت کے واقعات آ رہے ہیں، جو ان شاء اللہ العزیز آئندہ منگل کو آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. کیونکہ آج بہت سے ایسے مومنین کرام ہیں کہ جو اس درس میں باقاعدگی سے تشریف نہیں لاتے، اس لیے آخر میں پھر میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ سیرت رسول خدا کا سلسلہ، اور آج اس سلسلے کی 48ویں تقریر تھی. مجلس ہے اشار ثواب کی، لیکن جو ہمارا ایک طریقہ کار ہے اس کی مخالفت اس لیے ممکن نہیں ہے کہ بہت مشکل سال میں چند تقاریر کا موقع ملتا، اس میں بھی اگر ہم موضوع سے ہٹ جائیں تو یہ موضوع نامکمل رہے گا. اور اسی کا ایک حصہ یہ بھی کہ سیرت کے بعد پھر کچھ مسائل بیان ہوتے ہیں، تاکہ ہمیں یہ تو پتہ چلے کہ ہماری عملی زندگی میں یہی سیرت کے واقعات کو ملا کر تو علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ ہماری عملی زندگی میں کیا کیا ہدایتیں ہیں، کیا کیا احکامات ہیں. وہ مسائل مجلس کی مناسبت سے تو میل نہیں کھاتے ہیں، مناسبت محسوس نہیں ہوتی ہے، لیکن یہاں کا جو سلسلہ اس اعتبار سے میں معذرت ہوں.
آج بعض وجوہات کی بنا پر، کیونکہ تقریر خاصی لمبی ہو گئی ہے، اس لیے میں مسائل زیادہ بیان نہیں کروں گا، تین یا چار مختصر سے مسئلے ہیں، اور یہ مسئلے میں بیان کر رہا ہوں وہ میں دیکھ کے بیان کرنا مناسب سمجھتا، اس لیے کہ پھر بات وہی پہنچ جائے گی جہاں گزشتہ سال پہنچی تھی۔ سال گزشتہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا کہ جو آخری تقریر ہماری ہوئی تھی سیرت رسول خدا کے بارے میں، اس کے مسائل میں ایک مسئلہ یہ آیا تھا کہ بہت سے خمس نکالنے والے بھی ایک بھیانک غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ خمس نکالنے والوں کی کئی قسمیں ہیں، کچھ لوگ تو بہرحال اس لیے نکالتے ہیں کہ معصوم کا حق ہے ہمیں دینا، خدا کا حکم ہے ہمیں دینا، کچھ لوگ اس لیے نکالتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں عذاب مل جائے، کچھ لوگ اس لیے نکالتے ہیں کہ انہوں نے خمس نکال کے یہ دیکھا کہ ان کے مال میں کتنی برکت ہوتی ہے، کچھ لوگ اس لیے نکالتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ مال کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ غرض یہ کہ جتنے بھی طریقوں سے نکالیں اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے، بس اب آپ خمس نکالیں، لیکن خمس نکالنا ہی کافی نہیں۔ دو بڑی غلطیاں ہیں ہمارے معاشرے میں، ایک تو یہ ہے کہ خمس نکالنے کے بعد انسان جس شخصیت سے متاثر ہوتا ہے اس کو خمس دے دیتا، یہ بھی غلط ہے جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ خمس آپ کے مستحق یا ان کے صحیح وکیل تک پہنچے گا۔ اس مسئلے پر اس وقت زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوشش کروں گا کہ بات کی کسی تقریر میں یہ بات آ جائے کہ صحیح وکیل کسے کہتے ہیں اور کس طرح اس کا خمس پہنچانا۔ دوسری بڑی غلطی جو بہت زیادہ کی جاتی ہے اور میں نے سال گزشتہ بیان کی تھی، جس پر بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آیا اور اسی لیے اب تک لوگ اسی غلطی پہ قائم ہیں، تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی وضاحت کر دوں، وہ یہ ہے کہ خمس نکال کے رکھ لیا، دو دن کے بعد، چار دن کے بعد، ایک ہفتے کے بعد، ایک مہینے کے بعد جب جائیں گے تو پہنچا دیں گے۔ خصوصاً سہم سادات جو اپنی مرضی سے دینے کی اجازت ہے آیت اللہ ہے کوئی کے فتوے میں، اس میں تو اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ خمس نکالا، سہم سادات مثلاً 500 بنا یا 1000 بنا یا 10000 بنا، وہ اٹھا کے رکھ لیا۔ کیوں رکھا؟ کہ بھائی سید آتے رہتے ہیں سارا سال، جب کوئی سید آئے گا تو ہم اس کو اس کا حصہ دے دیں گے۔ لیکن میں نے سارے گزشتہ بیان کیا تھا کہ یہ طریقہ بالکل غلط ہے، خصوصاً آیت اللہ ہے کوئی کے فتوے میں تو یہ غلط ہے۔ غلط کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ نے خمس نکالا اور مستحق کے وکیل تک یا سید تک فوراً نہیں پہنچایا، تو خالی نکال کر خمس علیحدہ کر لینے سے آپ کا مال حلال نہیں ہوگا، وہ سارا مال آپ کا حرام ہے، اس کو ہاتھ لگانا گناہ ہے۔ جس طرح جو آدمی خمس نہ نکالے اس کے لیے پانی حرام اور کھانا حرام اور کپڑے حرام اور مکان حرام، ہر وہ چیز حرام جس پر خمس واجب ہے اور وہ نہیں نکال رہا، اسی طرح اس آدمی کے لیے بھی یہ ساری چیزیں حرام ہیں جس نے خمس نکال کے رکھ دیا اور کہا کہ میں پہنچا دوں گا یا جب کوئی سید آئے گا تو میں اسے دے دوں گا۔ یہ مسئلہ میں نے سال گزشتہ بتایا، بہت سے لوگوں نے خصوصت جن کو زیادہ مسائل معلوم ہے میری اس بات سے اختلاف کیا، تو پھر آیت اللہ ہے کوئی کو تحریری صورت میں کچھ لوگوں نے یہ مسئلہ لکھا، میں نے بھی لکھا، کچھ اور لوگوں نے بھی لکھا، اس کا جواب آ گیا۔ تو اس قسم کے مواقع پر بہتر یہ ہے کہ اپنی زبان سے ایک مسئلہ نہ بتایا جائے، کیونکہ اگر زبان کا اتنا بھروسہ ہوتا تو پچھلی دفعہ ہی اتنے اختلافات پیدا نہ ہوتے۔ میں اس مسئلے کو جو پہنچ چکا ہے پڑھ کے اس کا جواب سنا رہا تاکہ بات ختم ہو جائے۔ ایک صاحب نے، ایک برادر ایمانی نے سوال کیا کہ ایک شخص کے پاس ایسا مال ہے جس پر خمس واجب ہو گیا ہے، اس نے خمس کو نکال کے کونے میں رکھ دیا ہے لیکن ابھی تک مستحقین کو نہیں پہنچایا، تو کیا یہ کام جائز ہے؟ اور کیا خمس نکال کے الگ رکھ دینے سے وہ جو باقی اس کا مال ہے اس کو وہ استعمال کر سکتا ہے؟ تو آیت اللہ کوئی جواب دیتے ہیں کہ تاخیر جائز نہیں، دیر کرنا بالکل جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے، اور خالی خمس کو الگ کر کے رکھ دینے سے باقی مال کے اندر تصرف کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ یہ ایک مسئلہ پورے خمس کے بارے میں تھا، اور ایک مسئلہ خالی سہم سادات کے بارے میں تھا، کیونکہ سہم سادات میں لوگ اور زیادہ غلطیاں کیا کرتے ہیں۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ ایک آدمی نے سہم سادات نکال کے رکھ دیا ہے کونے میں اور ابھی تک سید کو نہیں پہنچایا، یہ خیال کرتے ہوئے کہ جو سید میرے پاس آ رہے ہیں یہ مستحق نہیں، اور جب بھی کوئی مستحق سید آیا تو میں اس کو یہ خمس دے دوں، کیا اس طرح سے خمس نکال سہم سادات نکال کے رکھنا بغیر حاجی میں شرح کی اجازت کے جائز ہے یا نہیں؟ جواب دیتے ہیں آغا کوئی کہ یہ عمل جو آپ نے سادات نکال کے رکھ دیا, باقی جو آپ کا مال ہے اس میں آپ کو تصرف کی اجازت نہیں دلوائے گا. یعنی سہم سادات نکالنے سے پہلے جس طرح حرام تھا, سہم سادات نکال کے رکھیں تب بھی وہ حرام رہے گا, باقی مال کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. ہاں اگر کوئی شخص ہماری اجازت سے اس قسم کا کام انجام کرے کہ خمس نکال کے ایک کونے میں رکھ دے اور پھر مستحق تک بعد میں پہنچائے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر ہماری اجازت سے, ہماری سے مقصد یہ کہ یہ آیت اللہ کوئی کی یا ان کے کسی وکیل کی, تو اس مسئلے کو بالکل واضح طور کے اوپر سن لیا جائے کہ کسی طریقے سے بھی وہ طریقہ اور وہ عمل جائز نہیں ہے جو بہت سے لوگوں نے وسیلہ بنا رکھا. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ دس دس اور بیس بیس اور پچاس پچاس ہزار روپے سہم سادات کے ان کے پاس پڑے ہوئے, اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ بھائی دو مہینے کے بعد کھلا سید کی بیٹی کی شادی ہونا ہے اس میں ہم دے دیں گے. یہ دو مہینے جو آپ نے سہم سادات رکھا تو جس مال میں سے نکالا وہ سارا حرام مال تھا جس کو آپ نے استعمال کیا. یہ بھی یعنی اگر آپ کے سامنے ایک یقینی خرچہ بھی ہے کہ دو مہینے کے بعد یا چار مہینے کے بعد کھلا سید کا آپریشن ہونے والا اور وہ پیسے مانگنے آئے گا اس وقت دے دیں گے, یہ بھی حرام. ابھی آپ پر خمس واجب ہوا ہے, ابھی آپ کو سید کو پہنچانا ہے, یا کم سے کم حاکم شرع اور اس کے وکیل سے اجازت لے لینا. تو یہ غلطی بہت زیادہ ہو رہی ہے, گناہ گناہ ہوتا ہے, اس لیے اس کا تذکرہ کیا گیا. ایک دوسرا سوال جو غالباً آج کا آخری مسئلہ, یہ سوال بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کیونکہ میں نے اکثر تقاریر میں اس کی جانب اشارہ کیا مگر پھر بھی لوگ مطمئن نہیں ہوتے, اور اس مسئلے میں بہت سارے مختلف بہانے بناتے ہیں کہ یہ جائز ہو جائے. یہ تمام بہانے جو بنائے جاتے ہیں ان سب کو لکھ کے آیت اللہ خود کو بھجوا دیا گیا. اب دیکھیں ان کا جواب کیا آیا ہے. یہ سوال یہ آیا کہ ایک آدمی کسی پرائیویٹ ادارے میں ملازمت کرتا ہے, حکومت کے ادارے میں ملازمت کرے تو مسئلہ الگ, ایک پرائیویٹ ادارے میں ملازمت کرتا ہے اور جس قسم کا کام انجام دیتا ہے وہ اس کی تنخواہ اس کو ڈیڑھ ہزار روپے ملنا چاہیے, لیکن چونکہ ایک عام طریقہ ہے کہ ہر آدمی کچھ نہ کچھ پیسے مالک سے زیادہ لے لیتا ہے, مثلا وقت پہ گیا اور ٹیکسی کا, یہ سوال میں سب لکھا گیا, بس میں گیا اور ٹیکسی کا کرایہ لے لیا مالک سے, یا دس روپے کی چیز خریدی اور بیس روپے کی رسید بنائی. تو چونکہ عام طور پہ یہ کمپنی میں ہوتا رہتا اور مالک کو بھی پتا ہے اس لیے وہ تنخواہ بھی کم رکھتے ہیں, مثلا ہزار روپے دیتے ہیں, کام ڈیڑھ ہزار کا ہے, لیکن چونکہ سب کو معلوم ہے کہ بھائی وہ کام کرنے والا کچھ نہ کچھ اوپر سے پیسے بنائے گا تو وہ پہلے ہی سے تنخواہ کم رکھتے ہیں, اور پھر وہ سب لوگ یہی کرتے ہیں کہ باقی جو پیسے وہ غلط واؤچر بنا کے یا غلط قسم کے بل بنا کے وصول کر لیتے ہیں. اچھا لیکن اگر ہم مالک سے جا کے پوچھیں کہ کیا تم اس پہ راضی ہو کہ یہ لوگ 500 روپے چرا کے لے جائیں تو اس پہ راضی نہیں ہوگا. اب آپ یہ بتائیے کہ ایسا آدمی کہ جو چوری نہیں کرنا چاہتا اس ادارے میں لیکن چونکہ پورے ماحول کو دیکھ کے مالک نے اس کو بھی کم تنخواہ دی تو کیا وہ اپنے حق کے برابر پیسے لے سکتا ہے غلط واؤچر بنا کے, جو عام طریقہ ہے کہ مثلا میں نے مثال دی بس پہ گئے اور ٹیکسی کے پیسے لیے, 10 روپے کی چیز خریدی دکاندار سے 20 کا بل بنوایا. اس کا جواب دیتے ہیں آیت اللہ خوئی کہ اس سوال میں جو آپ نے بتایا جتنا مالک اور ملازم میں طے آیا ہے اس سے ایک پیسہ زیادہ لینے کا حق نہیں ہے ملازم کو, اور یہ بہانہ بنا کے یہ لفظ بہانہ آیت اللہ خوئی کے جواب میں آیا, سوال میں بھی بہانے کا لفظ نہیں آیا تھا, یہ بہانہ بنا کے کہ اس کام کی ویسے تو تنخواہ زیادہ ہوتی ہے, بس ہمارا اگر ڈیڑھ ہزار تنخواہ ہے ہم نے ہزار روپے لیے تو 500 روپے تو مالک کی گردن سے باقی ہیں, یا یہ بہانہ بنا تھا کہ سب لوگ چوری کرتے ہیں اور غلط واؤچر بناتے ہیں اور مالک کو بھی پتا ہے کہ ایسا ہو رہا, یہ بہانہ بنا کے انسان اس تنخواہ سے یہ بہانہ بنا کے کہ مالک کو بھی پتا ہے اسی لیے تو اس نے میری کم تنخواہ رکھی, یہ بہانہ بنا کے انسان اگر اپنی اجرت سے زیادہ لینا چاہے تو وہ جائز نہیں ہے اگر یہ پتا ہو کہ مالک بہرحال دل سے راضی نہیں, اور جتنا اکثر اس نے لیا ہے وہ سب مالک کو واپس پہنچانا واجب ہوگا. عام طور پہ لوگ یہی دو تین بہانے بنا رہے تھے, لفظ بہانہ بھی میں نے استعمال نہیں کیا کہ وہ تنخواہ عام طور پہ 1500 ہونا چاہیے, وہ 1000 پہ ہم سے کام کروا رہا, یا سب لوگ چوری کر رہے ہیں ہم چوری کیوں نہ کریں, یا مالک کو بھی پتا ہوتا ہے واؤچر بنانے والے کو بھی پتا ہوتا سب کو معلوم ہے پھر بھی ہم لے سکتے. تو ان سب کا جواب آیت اللہ کوئی نے ایک مرتبہ دے دیا کہ یہ عمل بہرحال کسی طریقے سے بھی جائز نہیں. اور آخری سوال, یہ سوال ایسا ہے جس کا جواب ذرا تفصیل چاہتا ہے، مگر جواب سن لیجئے تفصیل بعد میں، کہ ایک شخص نے دوسرے آدمی کو مکان کرائے پہ دے دیا، بعد میں حکومت نے قانون بنا دیا کہ مالک کو حق نہیں ہے کہ کرایہ دار کو مکان سے باہر نکالے، اب اس صورت میں کیا مالک پھر بھی کرایہ دار کو باہر نکال سکتا جبکہ قانون بن گیا کہ یہ صحیح نہیں، اور کیا کرایہ دار کو یہ حق ہے کہ وہ اس مکان میں رہے؟ آیت اللہ کوئی فرماتے ہیں، یہ ویسے جواب تو ہر آدمی کو معلوم ہے جو ذرا بھی صفا کے قریب، مگر ایک مرتبہ حوالے کے ساتھ بات ہو جائے. آیت اللہ کوئی یہ فرماتے ہیں اس صورت میں کہ اگر یہ چیز پہلے سے شرط نہیں تھی، ایک تو یہ ہے کہ پہلے سے ہم شرط لگا دیں کہ مالک کو حق نہیں ہمیں نکالنے کی، اگر یہ شرط پہلے سے نہیں اور معاشرے میں بھی ایسی کوئی شرط نہیں پائی جاتی، تو کرایہ دار کو ہرگز حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مالک کی اجازت کے بغیر اس کے مکان میں قیام کرے، اور چاہے حکومت کا قانون کچھ بھی ہو. بس یہاں پر تو آیت اللہ کا جملہ ختم ہو گیا، اس کے آگے جملہ میری طرف سے اسی کی وضاحت ہے کہ چاہے حکومت کا قانون کچھ بھی ہو اور حکومت کی ساری پشت پناہی کرایہ دار کو حاصل ہے، پولیس بھی کورٹ بھی کہ تم اس مکان کو خالی نہیں کرو، لیکن اگر یہ شرط نہیں لگائی گئی اور معاشرے میں بھی ایسی شرط پہلے سے موجود نہیں، بلکہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ فلاں کرایہ دار تو زبردستی بیٹھا ہوا، تو کرایہ دار کے لیے مکان خالی کرنا واجب ہے، اور اگر خالی نہ کرے تو اس مکان میں رہنا حرام، اور جتنی نمازیں پڑھی ہیں سب کے سب باطل، جتنے غسل کیے ہیں سب کے سب باطل گناہ کے علاوہ، کیونکہ وضو اور غسل کی ایک شرط یہ کہ جس جگہ پہ آپ وضو اور غسل کر رہے ہیں وہ جگہ مباح ہونا چاہیے غصبی نہ ہو. جہاں تک مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے وضو کا پانی کسی دوسرے کی جگہ میں گر رہا تب بھی آپ کا وضو غلط ہو جائے گا، آپ اپنے مکان کی چھت پہ کھڑے یا اپنے مکان کی بالکنی میں کھڑے ہاتھ بڑھا کے وضو کر رہے کہ یہ پانی جو ہے آپ کے مکان سے برابر کے مکان میں گر رہا جبکہ وہ آدمی راضی نہیں، تو گناہ تو ہے ہی اپنی جگہ، وضو بھی غلط. تو یہ بالکل واضح مسئلہ ہے، اس کے اندر کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں. اور یہ آج کل دیکھا گیا کہ مکانات کی قلت ہے، قیمت زیادہ ہے، اس اعتبار سے انسان بہت مشکل سے راضی ہوتا ہے اس مکان کو خالی کرنے کو جو اسے کبھی مل گیا تھا. لیکن وہی موقع تو مومن کا اصل امتحان کہ جہاں پہ زحمتیں پریشانیاں اور مصیبتیں برداشت کی جائیں اور پھر بھی شریعت کی پابندی کی جائے، ایسے مقام پہ شریعت کی پابندی کرنا کہ جہاں نہ آپ کو کوئی زحمت ہو نہ کوئی پریشانی ہو نہ کوئی امتحان دینا پڑ رہا ہو، وہ بھی ایک بڑی بات ہے، وہ آسان بات نہیں اپنے نفس کا مقابلہ کرنا. لیکن جو اصل امتحان ہوتا ہے وہ یہ کہ حالت عیش میں نہیں بلکہ حالت زحمت و پریشانی کے اندر فقط اس لیے انسان ایک مسئلے پہ عمل نہ کرے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ ہے سب سے بڑا امتحان. اور یہ وہ درس ہے جو ہمیں آل محمد نے اس انداز سے میدان کربلا میں سکھایا کہ دیکھو گھر کے ماحول میں بیٹھ کر عزیز و اقارب کے درمیان اس مقام پہ کہ جہاں سب عزت اور احترام کرنے والے ہوں، اس مقام پر کہ جہاں ساری دنیاوی سہولتیں تمہیں ملی وہاں پہ اگر تم شریعت کی پابندی کر رہے وہ بھی ایک درجہ وہ بھی ایک مقام. لیکن آل محمد کی سیرت تو یہ کہ اس موقع پہ شریعت کی پابندی کر کے دکھانا کہ جہاں اچھے اچھوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، حسین کربلا کے میدان میں پہنچتے تو آپ کو معلوم کہ ابتدائی جو کام انجام دیا گیا وہ یہ کہ زمین کربلا کو خریدا گیا، ہمیں یہاں قیام کرنا اور مستقل قیام. حسین اپنی خوشی سے نہیں آئے، حسین ظاہری اعتبار سے اپنی مرضی سے نہیں آئے، حسین کو ایک طرح سے مجبور کر کے لایا جا رہا، لیکن زمین تو کسی اور کی ہے. اگر فوج یزید ہم پر ظلم کر رہی تو ہم اس زمین کے مالک کے اوپر کیوں ظلم کریں؟ ہمارے معاشرے میں تو یہی کہ اگر کوئی ہم پر ظلم کرتا ہے تو ہم اپنا ظلم کسی اور پہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں. لیکن یہی موقع ہے مومن کے امتحان کا، یہی موقع ہے اس بات کو ثابت کرنے کا کہ ہاں ہم حسین کے ماننے والے، ہم صحبتوں میں اسلام کی پابندی کر کے بتائیں گے وہ حسین کہ جسے اتنا خیال ہے ہر ایک کے حق کا کہ کربلا کے میدان میں حسین قیام بھی نہیں کر رہے جب تک کہ زمین کے مالکوں سے زمین کو خریدا نہیں جا رہا، وہ حسین جسے اتنا خیال ہے انسانوں کے حق کا، جسے اتنا خیال ہے مومنوں کے حق کا، جسے اتنا خیال ہے اپنے گھر والوں کے حق کا، کہ اس موقع پر حسین نے ڈر سے حق دیا کہ کس طرح سے حق ادا کیا جاتا جب لوگوں کے قدم ڈگمگا جائے. سب سے مشکل ترین موقع کربلا کے میدان میں، اسی کو تو کہا جا سکتا کہ جس موقع پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہزادی فاطمہ حسین کے مصائب پڑھنے والے کو یہ پیغام بھجواتی ہے کہ اے میرے بیٹے کے غم کا بیان پڑھنے والے، جب میرے بیٹے کی مصیبتوں کو پڑھنا
تو میرے بیٹے کی رخصتی کو ضرور پڑھنا، اس لیے کہ فاطمہ کے لیے بھی سب سے مشکل موقع ہے کہ میرا لال جسے میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے مقتل کی جانب جا رہا ہے، اور فاطمہ ہی نہیں اہل بیت کے پورے گھرانے کا سب سے بڑا امتحان یہی ہے۔ مگر عین اس موقع پر جب حسین اکبر کا لاشا اٹھا چکے، اکبر کی لہر بنا چکے، عباس کے لاشے کے قریب پہنچ چکے، سینے خیمہ میں آتے ہیں اور کس طرح ایک ایک کہاں قضا کر رہے، زینب کو دیکھا، السلام علی زینب و ام کلثوم، میرا سلام ہو زینب و ام کلثوم پر۔ ایک مرتبہ اپنی بیویوں کو دیکھا، السلام علی ام لیلا و رباب، اے لیلا و رباب تم کو میرا سلام ہو۔ ایک مرتبہ اپنی بیٹیوں کو دیکھا، السلام علی فاطمہ الکبرا، السلام علی سکینا، سکینا بیٹی، کبرا بیٹی تم پر میرا سلام ہو۔ ایک مرتبہ در خیمہ کو دیکھا، السلام علی امی فضا، میری ماں فضا آپ کو میرا سلام ہو۔ سینے خیمہ میں نگاہ پڑی، میرے اصحاب کی بیوائیں، میرے اصحاب کی مائیں کھڑی ہیں۔ ایک مرتبہ کہا، السلام علی اللہ قتل اولادہن وازواجہن فی نصرتی، میرا سلام ان بیویوں پر جن کے شوہر اور بیٹے میری مدد کرتے ہوئے مارے گئے۔ اور آخری سلام کس کو بھیجا، زینب بہن ذرا میرے ساتھ سجاد کے خیمے میں چلنا۔ بہن حیران ہوئی، بھیا سجاد کا خیمہ سامنے ہے، مجھے کیوں لے جا رہے؟ کہا کہ اس وقت ایسی حالت ہے کہ جوان بیٹا بوڑھے باپ کو دیکھے گا تو لپٹ جائے گا، کوئی تو ہو جو بیٹے کو باپ سے علیحدہ کرے۔ مولا جب بیٹا باپ سے لپٹے تو علیحدہ کرنے کے لیے زینب جیسی مہربان پھوپھی، اور جب ننھی سکینہ بابا کے لاشے سے لپٹے تو شمر کے تماچے، عمر سعد کے کوڑے۔ ایک مرتبہ خیمے میں آئے، شانے کو ہلایا، سجاد بیٹا اس وقت اس لیے تیرے پاس آیا ہوں۔ کیوں آیا ہوں؟ بہنوں کو سلام کر کے بہنوں کا حق ادا کیا، بیٹیوں کو سلام کر کے بیٹیوں کا حق ادا کیا، ازواج کو سلام کر کے ان کا حق ادا کیا، اصحاب کی ماں کو سلام کر کے ان کا حق ادا کیا۔ بیٹا سجاد جب پلٹ کے مدینے جانا اور میرا کوئی شیعہ ملاقات کے لیے آئے تو کہہ دینا، حسین کے شیعہ آخری وقت میں تمہارے مولا نے تمہیں سلام بھیجوا۔
الا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ایک سورہ فاتحہ کے التماس ہے مرحومہ فاطمہ بائی غلام حسین شریف کی استعفاء ثواب کے لیے۔ سورہ فاتحہ کے التماس ہے مرحوم کرم علی بندے علی، مرحومہ فاطمہ بائی لتا، اور مرحومہ سکینہ بائی راشد، اور جملہ مرحوم مومنین و مومنات کے اصال ثواب کے